الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد الطريق يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانصب الى ذاته ما شئت من شرف فانصب الى قدره ما شئت من عظم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ہمارا یہ درس جو حضرت قبلہ مولانا محمد اسلم چشتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی اس مسجد میں منعقد ہوتا ہے، ایک تسلسل کے ساتھ پے در پہ کئی دروس منعقد ہو چکے ہیں جو ایک خاص عنوان اور ایک خاص ضرورت اور موضوع کے تحت ہے، وہ ہے اسلامی نصاب زندگی. ابھی جس طرح کہ ہمارے بھائی قبلہ معرفانی صاحب نے آپ کے سامنے تمام دروس کی وضاحت اور اس کے موضوعات کو ذکر کیا کہ جو مرکزی پروگرام ہے وہ نظام مصطفیٰ، مذہب کی ضرورت اور نظام مصطفیٰ کی انفرادیت، اور ایک انسان کے لیے اس نظام کو اپنانا کس قدر ضروری ہے، اس پر عقلی، فلسفی، شرعی اور نظری گفتگو، ان موضوعات پر ذکر کی جاتی ہے، عقائد و نظریات کے ضمن میں بھی، احکام و فضائل کے ضمن میں بھی، اور ضرورت اور فکر اور فلسفے کے ضمن میں بھی. پھر حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے ارشادات کا ایک علمی اور نادر مجموعہ لطائف اشرفیہ شریف کی عبارتوں کی تشریح اور توضیح کے حوالے سے درس تصوف جو ہماری مسجد جامع مسجد حبیبیہ میں ذکر کیا جاتا ہے، اس میں تصوف کے رنگ کو ذکر کیا جاتا ہے اور قال کے ساتھ حال کی چیزوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ درس نصاب زندگی کے حوالے سے ہے کہ زندگی میں سدھار کے لیے تمام چیزیں ہیں، عقائد بھی ضروری ہے، حال کی درستگی بھی ضروری ہے، اور صرف نظریات اور حال یہی ضروری نہیں بلکہ حال کو، اپنے باطن کو اور اپنے خیالات کو اتنے مثبت پیمانے پر لے جانا کہ وہ اخلاق حسنہ میں شمار ہو جائیں، کیونکہ اخلاق، ابھی میں ذکر کروں گا اور اکثر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں کہ اخلاق جس کا واحد خلق ہے، یہ ارادے کی عادت کو کہتے ہیں، انسان کا جو ارادہ ہے اس پر جو عادت بنتی ہے وہ اخلاق ہے، اگر وہ اچھے ارادے کی نقل ہے تو اخلاق حسنہ، اور اگر برے ارادے کی نقل ہے تو اخلاق سوء، لیکن اخلاق ہوتے ہیں انسان کی باطنی کیفیات پر جو عادت منتقل ہوتی ہے، ارادہ جو ہے انسان کا، انسان کی جو فکر ہے، جو اس کا ارادہ ہے، وہ خارج میں جو عادت پیدا کرتا ہے وہ اخلاق ہے، اخلاق محض کسی فعل کو، کسی حرکت کو، کسی عادت کو نہیں کہتے، اخلاق اس عادت کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ارادے کی تحریک ہوتی ہے، جس کے پیچھے ارادے کی فکر ہوتی ہے، اگر وہ ارادہ درست ہے، اچھا ہے، مثبت ہے تو وہ اخلاق حسنہ ہے، اور وہ اخلاق، وہ ارادہ درست نہیں تھا، وہ عزائم درست نہیں تھے، وہ فکر درست نہیں تھی تو وہ بد اخلاق ہے۔ تو اس درس کے اندر ہم اپنے آپ کو اتنا میچور کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا سنجیدہ بنانا چاہتے ہیں، اور سنجیدگی کی وہ راہ جو انسانیت کی طبیعت کے عین موافق ہے، اور جب انسان سنجیدگی کے اس معیار پر پہنچ جاتا ہے کہ جو اس کی طبیعت کے موافق ہے، تو اس سے پھر بخل نکل جاتا ہے، بے حیائی نکل جاتی ہے، اس سے کمینے اور رذائل عادتیں خصلتیں نکل جاتی ہیں، اور جب تک انسان ان چیزوں کو پاتا نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں انسان کے نیکی کے مدعی ہونے کے باوجود اس کے اندر یہ بری خصائل موجود رہتی ہیں۔ تو لہذا نصاب زندگی کے ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں، اس سے مراد گھریلو زندگی، اس سے مراد تجارتی زندگی، اس سے مراد دوستانہ ماحول میں جو زندگی ہماری گزرتی ہے وہ، اس سے مراد ہم جو سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد جو اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تمام چیزوں کے اندر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ جو نتیجہ ہمارے سامنے آئے، اور جس چیز کو ہم سوچ رہے ہیں، جس خیال کو ہم سوچ رہے ہیں، وہ خیال جو ہمارے دماغ میں آیا وہ درست تھا کہ نہیں تھا، اور اگر وہ درست تھا تو اس کو عملی تعبیر میں کس طرح اتارا جائے، یہ خاص موضوع ہے نصاب زندگی کا، تاکہ ہم ایک اچھے شوہر بھی بن سکیں، ایک اچھے باپ بھی بن سکیں، ایک اچھے استاد بھی بن سکیں، ایک اچھے تاجر بھی بن سکیں، ایک اچھے پڑوسی بن سکیں، ایک اچھے شہری بن سکیں، اور ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے خوبی کے طور پر رکھی ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے قرآن و سنت اور حضرات صوفیہ کی اس تعلیم کی کہ جو ہمارے اندر موجود اس خزانے کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کے طریقے اور سلیقے اور ضابطے ذکر کرتے ہیں۔ لہذا میں نے آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیا تھا گزشتہ درس کے اندر کہ جو یہ ہمارا درس ہے نصاب زندگی، تو زندگی کا سب سے پہلا نصاب جو ہے وہ عدل ہے، اور ہم عدل پر گفتگو کر رہے تھے۔ عدل جو ہے، انصاف، یہ نصاب زندگی جو زندگی کا سلیبس ہے اس کی پہلی بنیاد اور فاؤنڈیشن ہے۔ اگر ہم بڑے اچھی گفتگو کرنے والے بن جائیں، بہت اچھے معاملات کرنے والے بن جائیں، لیکن ہماری زندگی کا نصاب عدل کی روح سے فارغ رہا تو وہ سب تملق ہوگا، بناوٹ ہوگا، ریاکاری ہوگی، منافقت ہوگی، اور ریت کے، مٹی کے گھرندے کے مانند وہ شے ہوگی جس کو ایک پانی کا جھونکا اور ایک پانی کا ہلکا سے دھچکا اس کو لے جانے کے لیے کافی ہے، لیکن جو زندگی کو استوار کرتے ہیں قرآن و سنت کے اس نظریے پر، اور قرآن میں جو انسان کو میچور کرنے کے لیے، باپ کیسے میچور ہو جائے اولاد کے لیے، شوہر کیسے مخلص ہو جائے بیوی کے لیے، بیوی کیسے مخلص ہو جائے شوہر کے لیے، بچہ کیسے مخلص ہو جائے والدین کے لیے، اور یہ سارا کنبہ کیسے مخلص ہو جائے گھر کو بچانے کے لیے، پھر یہ سارے لوگ کیسے مخلص ہو جائیں معاشرے کو بچانے کے لیے، اور یہ معاشرہ کیسے مخلص ہو جائے پوری قوم کو بچانے کے لیے، اور یہ قوم کیسے مخلص ہو جائے اپنے نظریات اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے. تو ان تمام کی بنیاد جو ہے وہ عدل ہے، وہ ہے عدل. اور عدل پر میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں، آج اس کے چند فضائل ذکر کرتا ہوں اور اس کا شریف فلسفہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. اور جیسے جیسے گفتگو چلے گی بتوفیق تعالی انشاءاللہ وہ موضوع کھلتا چلا جائے گا، اور جو میں کہنا چاہتا ہوں عنوان کے تحت وہ آپ کے ذہنوں میں منتقل ہوتا رہے گا. گزشتہ درس میں میں نے آپ کی خدمت میں عدل ہی پر گفتگو کی ہے، اور عدل کا آسان سا معنی وہ یہ ہے کہ مستحق کو اس کا حق دینا اور اپنا حق جو ہے وہ حاصل کر لینا، یعنی جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے اور اپنا جو حق ہے وہ لے لیا جائے. یہ ہے عدل، یہ ہے اس کا توازن اور یہ انصاف، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے اور اپنا جو حق ہے جائز وہ لے لیا جائے. یہ ہے عدل. یہ میاں بیوی کے درمیان بھی یہی فکر ہوتی ہے، اور جب یہ رد و بدل ہوتی ہے تو کلیش پیدا ہوتا ہے. یہی فکر اولاد اور والدین کے درمیان ہوتی ہے، جب اس میں رد و بدل اور توازن ہٹتا ہے تو جھگڑے شروع ہوتے ہیں. یعنی جب انسان اپنے حق سے زیادہ دوسرے حق کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے اور اپنے حق کی بجائے دوسرے کے حق پر قبضہ کرے تو عدل کی ضد ہے ظلم، تو ظلم پیدا ہو جاتا ہے. اور ہر شے اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. ظلم یہ ہے کہ اپنے حق سے سوا، اپنے حق کے علاوہ دوسرے کے حق کو بھی ہتھیار. اب اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، اس سے مراد توجہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد تعلق بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد تمنائیں بھی ہو سکتی ہیں، اس سے مراد ایک دوسرے سے جستجو اور امیدیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ کئی چیزیں ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ کہ یہ کسی کا حق لینا، اپنا حق کے باوجود دوسرے کے حق پر غلبہ لینا اور قبضہ کرنا یہ ظلم ہے، اور اپنا حق خود لے لینا دوسرے کا حق اس تک پہنچا دینا یہ عدل ہے. اس حق میں جائیداد ہی نہیں، اس حق میں مال ہی نہیں، بلکہ اس حق میں رتبے بھی ہیں، اس حق میں منصب بھی ہیں، اس حق میں، بات سمجھ رہے ہیں آپ، اس میں مزاج بھی ہیں، اس حق میں ذمہ داریاں بھی ہیں، اس حق میں درجہ بندی بھی ہے. تو یہ وہ حقوق ہیں عدل کے اندر جو کہیں غاصبانہ طور پر کسی کے مال کو ہتھیانے کے طور پر ظلم نظر آتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ شوہر اپنے مقام سے ہٹ کر بیوی کے مقام کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس سے اگر تساہلی برتتا ہے، اس کو اگر نظر انداز کرتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے، تو یہ عین حق کے خلاف ہے کہ جو اپنا حق تھا وہ تو لیا لیا لیکن دوسرے کے حق کو پورا نہ کیا. تو عدل جو ہے انسان کی پورے نظام میں آتا ہے، مادی چیزوں میں بھی آتا ہے، روحانی چیزوں میں بھی آتا ہے، کثیف شیخ اشیاء کے اندر بھی آتا ہے، لطیف اشیاء کے اندر بھی آتا ہے، برتنے کی چیزوں میں بھی آتا ہے، فکر کی چیزوں میں بھی آتا ہے. تو لہذا عدل جو ہے یہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے، اور اگر عدل ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھیے جو قرآن نے ذکر کیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی عدل یہ ہے کہ جو تمہارا ظاہر ہے وہ تمہارا باطن رہے. اس کو دوسرے انداز میں سمجھ لیجیے. اگر فلسفہ میں فلسفی کی زبان میں اگر کچھ مشکل الفاظ کہہ گیا یا مشکل مفہوم میں آپ کو لانے کی کوشش کر گیا، تو اس کا آسان ترجمہ یوں سمجھ لیجئے کہ عدل یہ ہے کہ جو آپ کا ظاہر ہے وہ آپ کا باطن ہو، جو آپ کا ظاہر ہے وہ آپ کا باطن ہو. آپ کا باطن سے مراد کیا؟ جو آپ کا ظاہری رتبہ ہے تو باطن بھی اس کو قبول کرے، اور انسان کے ظاہر کو اگر باطن قبول کر لے تو عدل قائم ہو جاتا ہے. اور ظلم کب ہوتا ہے؟ کہ جب ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. یہ اب حکومت کی سطح پر کہیں، شوہر ہونے کی سطح پر کہیں، باپ ہونے کی سطح پر کہیں، بیٹا ہونے کی سطح پر کہیں، تاجر ہونے کی سطح پر کہیں، عالم ہونے کی سطح پر کہیں، پیر ہونے کی سطح پر کہیں، کوئی بھی منصب آپ کا ہے،
جس منصب کے آپ متحمل ہیں، جس منصب پر آپ فائز ہیں، منصب سے مراد کرسی نہیں، منصب سے مراد آپ جو ہیں اور کیا ہیں آپ. ایک پڑوسی ہیں، ایک شوہر ہیں، ایک باپ ہیں، ایک تاجر ہیں، ایک نوکر ہیں، ایک مزدور ہیں، ایک سیٹھ ہیں، ایک مسلمان ہیں. تو یہ جو آپ کا منصب ہے، اس منصب میں جو آپ کا ظاہر ہے وہی باطن ہونا چاہیے. تو جب ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے تو عدل قائم ہوتا ہے، اور آگے کی ساری زندگی جو برتنے کی ہے، جو اپنے جو مخصوص رتبے اور مرتبے اس کے ہیں، جو میں نے ابھی عرض کیا، اس مرتبے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی جو آگے کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں وہ کامیاب ہوگا جب کہ جب اس مرتبے کے اندر وہ ادا کرے گا اور اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے حق کو اپنے تک رکھے گا اور دوسرے کے حق کا مخلص ہو کر اس کو حق تک پہنچائے گا. تو یہ ہے ظاہر اور باطن کا امتزاج جب ہوتا ہے تو عدل قائم ہوتا. اور اسی قرآن نے ذکر کیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے. عدل کا جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے، واقیم الوزن بالقسط سورہ رحمان کے اندر موجود ہے، قسط کو قائم کرو، عدل کو قائم کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، جم جاؤ انصاف پر، عدل پر، شہداء للہ، اور عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، کیونکہ عدل گواہی کے ساتھ قائم ہوگا. اور ایک گواہی وہ ہے جو خارج میں کسی مقدمے کی دی جاتی ہے کہ انصاف ہو، جج انصاف کرنا چاہتا ہے، جج عدل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے گواہی چاہیے، اس کے لیے گواہی چاہیے. تو وہاں پر قرآن نے ذکر کیا کہ کونوا قوامین بالقسط، عدل کرنے کے لیے قائم ہو جاؤ. اور عدل ہوگا کیسے بغیر گواہی کے؟ تو گواہوں کے لیے فرمایا شہداء للہ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے عدل کو قائم کر دو. اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ عدل کو قائم کرنے میں اگر کسی نے غلط گواہی دی اور عدل نہ ہو چکا اور ظلم ہو گیا، کیونکہ اگر گواہی صحیح نہیں ملی تو وہ انصاف تو نہیں ہوگا، وہ تو ظلم ہو جائے گا. اور ظاہری طور پر جو آپ معاملہ کریں گے تو ظاہری معاملہ تو گواہیوں پر ہوگا، گواہی ٹھیک ہوگی تو مظلوم کو اس کا حق ملے گا، اور گواہی غلط ہوگی تو ظالم بچ کر نکل جائے گا اور مظلوم ویسے ہی سرعام نیلام ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہ ظلم ہوگا. تو قرآن نے اس نظام کو درست کرنے کے لیے اور مرتبوں اور منصبوں کو باندھنے کے لیے فرمایا کہ تم کوئی بھی ہو لیکن تمہارے لیے عدل کو قائم کرنا ضروری ہے. اور ایک عدل کا وہ معاملہ ہے جو اجتماعی طور پر ہے، جو حکومت کے پاس ہے، اس میں یہ ہے کہ جب اس کو گواہی کی ضرورت ہوگی تو ہر شخص جو اس گواہی کا شاہد ہے تو شہداء للہ، وہ اللہ کے لیے گواہی دیتا ہوا وہاں پر پہنچے گا. اور اگر اس نے غلط گواہی دی، ہیرا پھیری کی، زبانوں کو موڑا، یا اس نے فلسفے میں بات کو الجھایا، یا جس کا مقدمہ تھا اس کو الجھایا، جس طرح وکیل چال بازیاں کرتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایسا کیا گواہ کے ساتھ اور گواہی دیتے ہوئے تو اس سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، جھوٹی گواہی اور گواہی کو الجھانے والا اتنا بڑا گناہگار ہے جیسے شرک کرنے کا گناہ ہے. اب قرآن نے اتنی سخت سزا اس پر رکھی اس لیے ہے کہ اگر عدل کا نظام خراب ہوگا تو سارا نظام خراب ہو کر رہ جائے گا. ایک بات، ہم حکومتی سطح کے عدل پر بعد میں چلیں گے. اب ایک ہے انفرادی عدل، جو انسان خود کرتا ہے اور خود سے اس کو گواہی ملتی ہے، اس میں گواہی بھی جھوٹی نہیں ہوتی. ایک انسان کا اپنے آپ سے عدل ہوتا ہے، ایک جو اس کو رب کے ساتھ عدل کرنا ہے، رب کی عبادات کے ساتھ عدل کرنا ہے، رب کے احکام کے ساتھ عدل کرنا ہے، رب نے جو شریعت دی ہے اس کے ساتھ عدل کرنا ہے، رب نے جو نعمت دی ہے اس کے ساتھ عدل کرنا ہے، رب نے جو حسن و جمال دیا اس کے ساتھ عدل کرنا ہے، رب نے جو مال دیا ہے اس کے ساتھ عدل کرنا ہے، رب نے جو شہرت اور منصب دیا ہے اس کے ساتھ عدل کرنا ہے، اس کو اپنی گفتگو میں عدل کرنا ہے، اس کو اپنے عقیدے اور نظریے میں عدل کرنا ہے، عقیدے اور نظریت کے ساتھ عبادات کے اندر اس کو عدل کرنا ہے. تو عدل ایسا ہے کہ جس نے ہماری زندگی کو گھیرا ہوا ہے. عدل دراصل ہر شے کا حسن ہے اور اصل روح ہے، اور جس کام میں، جس عبادات میں، جس تعلق میں، جس رشتے میں اور جس منصب میں عدل نہیں، وہ صرف صورت ہے، اصل میں اس کی کوئی اوقات نہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ سارا نظام حکومتی طور پر بنا ہوا ہے لیکن عدل نہیں ہے تو سب بیکار، عدل نہیں ہے تو سب بیکار. کیڑیے میں جائیں تو عدل کی بات کریں تو سارے نظام موجود ہیں، ٹریفک کے نظام میں جائیں تو ساری باتیں موجود ہیں. کون سا ہمارا حکومت کا ایسا محکمہ ہے جس میں قوانین نہیں بنے؟ قوانین بنے ہوئے ہیں لیکن عدل نہ ہونے کی بنا پر سب بوکس بیکار اور ہوائی باتیں ہیں. لیکن جہاں پر یہ اب اس سے کیا ہوا, اس سے نقصان یہ بنا کہ بے اعتمادی پیدا ہوئی, احساس کمتری پیدا ہوئی, تنفر پیدا ہوا, محبت اور تعلق میں کمی آئی. اور یہ وہ چیز ہے جو بغاوت کی طرف لے جاتی ہے, یہ وہ چیز ہے جو بربریت کی طرف لے جاتی ہے, یہ وہ چیز ہے جب عدل کو چھوڑتے ہیں تو دہشت گردی کی طرف لے جاتی ہے, عدل کو چھوڑتے ہیں تو بربریت کی طرف بات جاتی ہے, عدل کو چھوڑتے ہیں تو انتشار کی طرف بات جاتی ہے, عدل کو چھوڑتے ہیں تو انسان جانور ہو جاتا ہے. تو آج سارے حالات خراب کیوں ہیں؟ عدل نہیں ہے. اور عدل ہو تو سارا نظام درست ہو جائے گا. تو جس طرح یہ اجتماعی عدل خراب ہونے سے پورا ملک خراب ہے, اسی طرح ہم نے اپنا انفرادی عدل جو خراب کیا ہے, اس کی وجہ سے نماز پڑھنے کے باوجود ہمیں ایمان کی لذت نہیں آتی. تو فرق یہ ہے کہ ایک ہمارا انفرادی عدل کا سلسلہ ہے اور ایک اجتماعی عدل کا ہے. آج لوگ پاکستان اور حکمرانوں پر تبصرہ کرتے ہیں, ہونا چاہیے. جب آپ الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں تو آپ تبصرہ اور بات کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ گواہی دے رہے ہیں نا, ووٹ تو گواہی ہوتا ہے, ووٹ دینا گواہی ہوتا ہے, وہ بھی عدل کی ایک صورت ہے. آگے ساری بات آئے گی. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ پورا نظام عدل کی ایک بات کے اندر موجود ہے. آپ اپنی زندگی, یہ شرعی زندگی, جس پہلو کو آپ دیکھیں گے اس کا عنوان آغاز اور اختتام عدل پر ہوگا. درمیان کی ساری باتیں, چاہے سخاوت کے اعتبار سے ہو, شفقت کے اعتبار سے ہو, درگزری کے اعتبار سے ہو, صبر کے حوالے سے ہو, قناعت کے حوالے سے ہو, جس حوالے سے بھی ہو, یہ تمام چیزیں نتیجہ ہیں کس کا؟ عدل کا. عدل ہوگا تو یہ نتیجے پیدا ہوں گے. عدل ہوگا تو سخاوت پیدا ہوگی, عدل ہوگا تو صبر پیدا ہوگا, عدل ہوگا تو محبت پیدا ہوگی. اور مجھے کہنے دیجیے, عدل ہوگا تو عمرندہ مسلمان ہوگا. عدل ہی ایمان کی اساس ہے, عدل ہی فکر کی اساس ہے, عدل ہی پرکھنے کی بنیاد ہے, عدل ہی حق اور باطل کا معیار ہے, حق عدل ہی خیر اور شر کو جدا کرنے والی شے ہے, عدل ہی ایمان ہے, اور عدل ہی اس کائنات کی روح ہے. اس لیے رب کریم نے فرمایا, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں سب سے پہلے جس بات کا حکم دیتا ہے وہ عدل کا دیتا ہے, انصاف کا دیتا ہے. تو میرے دوستو, جہاں ہم اپنی طبیعت کو تیار کر رہے ہیں عدل کو سننے کے لیے, اب میں صرف اس کے عنوانات پر بحث کر رہا ہوں. اب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری موضوع ہے. ایک پیاسے آدمی کو ایک گھونٹ پانی نہ دیا جائے تو وہ مر جائے, اور یقیناً اس کی موت واقع ہو جائے اگر اس کے حلق میں چند قطرے نہ دیے جائیں. ایک مریض ہے, اگر اس کو مخصوص دوائی نہ دی جائے تو وہ ہلاک ہو جائے گا. ایک آدمی ہے, اگر وہ سواری پر احتیاط نہ کرے تو ہلاک ہو جائے گا. تو جتنی خطرناک بات یہاں پر ہے, بس یہی سمجھیے کہ عدل کو چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے. عدل کو چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے. آپ بیوی کے لیے اور معیار رکھتے ہیں, ماں کے لیے اور رکھتے ہیں, بیٹی کے لیے اور رکھتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ عدل ہے. عدل ہے جو مرتبوں میں تقسیم کرتا ہے. اور عدل اس بات کے تقاضا کرتا ہے کہ ماں کو ماں کا حق دیا جائے. یہ کیا فکر ہے جو آپ کو ماں کے حق کی طرف ابھارتی ہے؟ اس کو تیسرے انداز میں سمجھیے آپ. یہ کیا فکر ہے جو آپ کو بچے کی شفقت کی طرف ابھارتی ہے؟ یہ کیا فکر ہے آپ کو جو آپ کو اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کے لیے ابھارتی ہے؟ یہ عدل ہے, یہ عدل کی وہ فکر ہے. اب اگر اس کو آپ صحیح طریقے سے کر گئے تو اجر بھی ملے گا, دنیا بھی پرسکون گزرے گی. اور اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی تو یہ ظلم ہوگا, تھوڑی دیر کے نفع ہوں گے, بعد میں فساد ہی فساد ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. خیانت ظلم ہے, تھوڑی دیر کے مزے ہیں, بعد میں فساد. دنیاوی زندگی جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنا ہے وہ عدل ہے. اس سے ہٹائیں گے دو دن کی خوشی, پوری زندگی کی اندھیری ہے. تو جب عدل کے پیمانے کو عدل سے ہٹا دیا جاتا ہے تو ظلم پیدا ہوتا ہے. تو لہذا انسان اپنی ہر سطح کے اندر, اگر وہ نمازی ہے تو اس کو نماز میں عدل کرنا ہے, گفتگو کر رہا ہے تو گفتگو میں عدل کرنا ہے, دیکھ رہا ہے تو دیکھنے میں عدل ہونا چاہیے, سن رہا ہے تو سننے میں عدل ہے, چل رہا ہے تو چلنے میں عدل ہے, لباس پہن رہا ہے تو اس میں عدل ہے, کھا رہا ہے تو اس میں عدل ہے, کما رہا ہے اس میں عدل ہے, جمع کر رہا ہے اس میں عدل ہے, خرچ کر رہا ہے اس میں عدل ہے. المختصر یہ کہ عدل ہر شے کی روح ہے. جس شے کا آپ نام لیں, جس شعبے کا آپ نام لیں, جس فکر کا آپ نام لیں, اس کی اساس اور حسن جو ہے وہ عدل ہے. تو لہذا نصاب زندگی میں ہم نے بنیاد عدل کی رکھی اس لیے ہے کہ ہم ان فلسفوں کی طرف غور کریں گے. ہماری زندگیاں بے ڈھنگی کیوں ہوتی ہیں؟ ہم اچھے نمازی کیوں نہیں بن پاتے؟ ہم اچھے عبادت گزار کیوں نہیں بن پاتے؟ ہم اچھے پڑوسی معاشرے میں کیوں نہیں ثابت ہوتے؟ ہم اچھے شوہر کیوں نہیں بن پاتے؟ یا خواتین یہ سوچیں کہ وہ اچھی ماں یا اچھی بیوی کیوں نہیں بن سکی جو اس کی ذمہ داری تھی؟ اس لیے کہ اس نے عادل کو چھوڑا. اور عادل کیا تھا؟ کہ ہر شخص نے اپنے حصے کا تو حق اٹھایا لیکن جو دوسرے کا حق تھا وہ اس کو نہیں دیا. شوہر نے بیوی سے اپنا تو حق اٹھایا لیکن بیوی کی تربیت اور اس کا جو حق تھا وہ اس کو نہ دیا, ظلم پیدا ہوا. بیوی نے شوہر سے اپنا مفاد تو لیا لیکن جو شوہر کا مفاد تھا وہ اس کو نہ دیا, ظلم پیدا ہوا. باپ نے اولاد سے اپنا تو مفاد لیا لیکن اولاد کا جو مفاد تھا وہ ان کو نہ دیا, عدل خراب ہوا, ظلم آ گیا. اولاد نے باپ سے اپنا تو مقصد دیا لیکن باپ کا جو مقصد تھا وہ نہیں دیا, ظلم پیدا ہوا. تو لہذا عادل جب رشتوں سے اٹھتا ہے, شعبوں سے اٹھتا ہے تو ظلم پیدا ہوتا ہے. اور یہ فساد بربریت چاہے ایک شخص کی ہو یا پورے معاشرے کی ہو, یہ ترائی آتی جب ہے, چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو, کب آتی ہے؟ جب عدل کو چھوڑا جائے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے عدل کتنی ضروری ہے. اور عدل کا عدل خاص ہے اور اعتدال اس سے عام ہے. اب اعتدال آپ خود دیکھیے, اعتدال ہر شے کا حسن ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اشارہ فرمایا, خیر الامور اوسطھا, ہر شے ہر کام میں جو ہے اس کا جو وسط ہوتا ہے, وسط جو ہوتا ہے, خیر الامور اوسطھا, ہر کام میں بہتری کا پہلو اور ہر شے کی بہتری کون سی ہوتی ہے؟ جو اس کا وسط ہوتا ہے. اور وسط ہی عدل ہوتا ہے, وسط ہی عدل ہوتا ہے. درمیانہ جو ہے وہ عدل ہوتا ہے, جو جانبداری کی طرف آگے وہ عدل نہیں ہے. جو کسی چیز سے متاثر ہو کر اس طرف کھنچ گیا وہ عدل نہیں, وہ تو ظلم ہے, وہ تو ظلم ہے, فراڈ ہے. عدل کہتے ہیں جو بالکل متوسط رہے. جوانی دیکھی عدل ہے, کیسے شباب پر رہتی ہے. دن کی ایک روشنی جو ہے وہ اس نظام کا ایک عدل ہے, اس میں حسن کیسے ظاہر ہو جاتا ہے. ایک ظاہری طور پر عرض کر رہا ہوں, بندے کو مال روک کر رکھنا یہ بھی بے وقوفی ہے, سارا بانٹ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں, اس میں درمیانہ رکھنا یہ ہے عدل, جو حسن کو پیدا کرتا ہے, جو بندے کے لیے معاملات کو پیدا کرتا ہے. ساری خوبیاں باپ اپنے لیے رکھیں اور بچوں کی بالکل پرواہ نہ کرے. تو یہ دیکھیے کہ منصب کے ساتھ اس نے غلط فعل کیا. کیوں؟ کہ جو اس نے اپنا تو حق اٹھایا, اولاد کا حق ان کو نہیں دیا, تو عدل کے خلاف اس نے کیا, لہذا بربادی پیدا ہوئی. اور یہ کہ سب کچھ اولاد کو دے دیا اور خود کچھ نہیں لیا, یہ بھی افراد و تفرید ہے. اس لیے کہ جو حق تمہارا تھا وہ تم نے لینا ہے, تو لہذا نہ ایک طرف گر جانا اور نہ ایک طرف بڑھ جانا, بلکہ درمیانی راہ میں رہنا, یہ عدل ہے. یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ قرآن و سنت کو سننے سے پیدا ہوگا, ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے پیدا ہوگا, اور اپنے آپ کو نیک کرنے کی فکر اور اس کا خوگر بننے سے پیدا ہوگا, اور رضا الہی کو اپنا مدعا اور اپنا مقصد رکھنا یہ پیدا ہوگا. اور رضا الہی کیسے پیدا ہوگی؟ یہ خدا جس سے چاہے گا پیدا کرا لے گا. یہ پورا ایک سلسلہ میں نے آپ کی خدمت میں گویا کہ عرض کر دیا, اور کہ یہ چیزیں پیدا کیسی ہوتی ہیں, یہ اچھائی بندے کے اندر کیسے آئے گی. فرمایا تمہارے اندر موجود ہے, یہ اچھی صحبت اختیار کرو. ایک بات, اچھی صحبت اختیار کرو, اچھی گفتگو, اچھے بول چال کرنے والوں کی گفتگو کو سنو, اچھائی کو قبول کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرو. یہ بھی تدریج سلسلہ ہے. صحبت صرف جانوروں کی طرح اگر بیٹھ گئے, جانوروں کی طرح سے مراد کیا جس کا مقصد نہیں. انسان مومن کے بولنے میں عدل ہوتا ہے, جو بیٹھتا ہے وہ بھی عدل کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر رہا ہے. اگر اس عدل کو چھوڑے اور معاملہ لے آئے کسی مقصد کے لیے اور مدعا کسی مقصد کا ہے, تو یہ عدل نہیں ہے, ظلم کیا اپنے آپ پر. یہ کیا کیا ہے؟ ظلم کیا. آیا جس مقصد کے لیے, وہ مقصد نہیں حاصل کر رہا, پڑھنے کے لیے آیا ہے اسے تفریح کر رہا ہے, تو ظلم کیا نا اس نے, عدل نہیں ہے. کیونکہ اپنا مقصد وہ نہ پا سکا, تو اپنا مقصد نہ پا سکا یا صرف اپنا مقصد پایا اور جو دوسرے کا حق تھا وہ اس کو نہ دے سکا, تو یہ دونوں صورتوں کے عدل قائم نہیں ہے. عدل قائم ہوتا جب ہے کہ جب اپنا حق بھی لیا جائے اور جو اس حق میں دوسرا شریک ہے اس کو اس کا حق دے دیا جائے. یہ عدل کی صورت بنتی ہے. اور یہ کیفیات کیسے پیدا ہوں گی؟ جب یہ ساری شے کی بنیاد ہے تو یہ پیدا کیسی ہوں گی؟ تو اس کا علاج علم اخلاق میں یہ ہے کہ پھر آپ اچھی صحبت اختیار کریں. گیدرنگ کمپنی آپ کی اچھی ہونی چاہیے, صحبت اچھی ہونی چاہیے. کہ اس کے ساتھ صحبت اچھی میں اور کیا چاہیے؟ فرمایا ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو آپ کے باطن کی ترجمانی کریں. جہاں پھنسے ہوئے ہیں, جہاں الجھے ہوئے فکری طور پر, وہ وہاں سے اس کو کلیئر کریں آپ کو. اور قرآن و سنت نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا. انسان جو سوچ سکتا ہے تو وہ دو چیزیں ہیں, یا خوشی کو سوچتا ہے یا غم کو سوچتا ہے. یہ دونوں پیمانے قرآن نے بیان کیے, بس ختم. اللہ وما دلّا, مختصر اور مدلل. اگر آپ کہیں گے یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کر دی عدل کی, تو میں کہتا ہوں قرآن نے اس کو سمیٹ کر لے آیا. انسان دو ہی چیزوں کے گرد گھومتا ہے, یا قبول کرتا ہے یا چھوڑتا ہے, یا رضا ہے یا غضب ہے, یا خیر ہے یا شر ہے. بس یہ دو عنوانات ہیں جس کے تحت انسان کی ساری زندگی گردش کرتی ہے. تو یہ خیر کے پہلو پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ اچھی صحبتوں سے ہوتے ہیں. اچھی صحبتوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کی عادت پیدا کرنا, اور اچھی صحبت, اچھی گفتگو یا اچھی گفتگو کو سننا, یہ کب پیدا ہوگا؟ کہ جب آپ اپنے آپ سے یہ عزم کریں گے اچھائی قبول کرنے کے جذبے کی. جب اچھائی قبول کرنے کے جذبے کو آپ خود ابھاریں گے, اچھائی قبول کرنے کے جذبے کو جب آپ خود ابھاریں گے, اور اچھائی کو قبول کرنے کے جذبے کو آپ خود ابھاریں گے سے جب آپ برے کو برا کہیں گے اور اچھے کو اچھا کہیں گے, جب آپ برائی کی مذمت کریں گے, برائی سے نفرت کے جملے بولیں گے, تو یہ وہ چیز ہے جو خود بخود آپ کے اندر اچھائی کی طرف بڑھنے کے جذبے کو پیدا کرے گا. اور جب اچھائی کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اچھائی کے جذبے کی بنیاد کیا ہوگی؟ کہ جس کے لیے اچھائی کا جذبہ ہم بیدار کریں, اللہ سے رضا لینے کے, اللہ سے اجر لینے کے. اب پھر ایک سوال اگر عقلی کھڑا ہو جائے کہ اللہ کی رضا کے حصول کی بنیاد کیا ہوگی, وہ کیسے پیدا ہوگا, تو وہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ جسے توفیق عطا فرماتا ہے اسی کو ہدایت کے لیے راہ واضح کر دیتا ہے. یہ تو قسمی چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ صحبت ہونی چاہیے, اچھے کیسے بنے, عادل اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کیسے ہو جائیں, اپنے اندر اور اپنے خارج میں. میں کوئی اجنبی بات تو نہیں کر رہا آپ سے, یہ ہمارے اندر گزرتی باتیں ہیں ساری, ہم توجہ نہیں کرتے. اور میرے دوستو جب تک اس کو کلیئر نہیں کریں گے تو سارے معاملات صرف رسم رہ جائیں گے. اور کوئی شے عبادت بنتی جب ہے جب اس کے پیچھے ارادے کی تحریک اور اس عبادت, اس عمل کو دھکا دینے والی کوئی فکر ہو, اور اس عمل کو چلانے اور دھکا دینے والی فکر جو پیدا ہوتی وہ عدل پیدا کرتا ہے, وہ عدل پیدا کرتا ہے. تو لہذا خلاصہ ان تمام گفتگو کا میرے دوستو جو نکلا کہ وہ یہ ہے. آگے ہم چل رہے ہیں ابھی فضائل کی طرف, لیکن اس سے پہلے میں نتیجہ پیدا کروں کہ آپ کے ذہن میں میری اس گفتگو کو سن کر شاید یہ خیال پیدا ہو کہ یہ کیسے ہمارے اندر آئے. تو اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کے اندر اچھائی, آپ اچھائی کے جذبے کو قبول کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں, پہلے اس پر دستخط کریں میں اور آپ مل کر کے ہم نے اچھا بننا ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو بیدار نہیں کریں گے بات تقریر تک رہے گی اور بار سننے تک رہے گی. لیکن پہلا اسٹیج جو ہے وہ ہم اس بات پر ایک دوسرے کو تیار کریں کہ ہم نے اچھائی کو قبول کرنا ہے. اور یہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ خود بخود نہیں پیدا ہوگا, کیونکہ یہ جذبہ ایک دوسرے جذبے کی ضد ہے. یہ میں سائیکولوجی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں, نفسیاتی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں, کہ آپ اچھا بننا چاہ رہے ہیں اور اچھا بننے کے لیے یہ جذبہ آپ کے اندر جب بیدار ہوگا, جب اس جذبے کے سامنے ایک دوسرا جذبہ جو منفی ہے, جب تک آپ اس منفی جذبے کی مذمت نہیں کریں گے فکری طور پر اور زبانی طور پر, جب تک آپ اس کو برا نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک اچھائی کو قبول کرنے کی صلاحیت آپ میں بیداری نہیں ہوگی. کیونکہ جب تک آپ برے کو برا نہیں کہیں گے تو اچھا کیا ہوگا؟ پھر اگر سب ایک ہے تو پھر اچھا کیسے ہوگا؟ تو جب آپ غلط کو غلط کہیں گے تو ٹھیک خود بخود اس کا جو مخالف ہے وہ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا, اور وہ اچھا ہے. غلط کا مخالف صحیح ہے, منفی کا مثبت ہے, شر کا بولیے خیر ہے, کفر کا کیا ہے ایمان ہے, برے کا کیا ہے اچھا ہے. تو جب ایک کو چھوڑیں گے تو دوسرا آئے گا، ایک کو چھوڑیں گے تو دوسرا آئے گا. تو پہلے ذہنی سطح پر بیدار مومن کا رہتا ہے کہ ایک برا ہے اور ایک صحیح ہے. تو جس برا ہے تو برے کی مذمت فکری طور پر نہیں کرنی ہے، صرف صرف یہی کافی نہیں ہے میرے دوستوں کہ ہاں یہ برا ہے، نہیں. جس کو برا سمجھ لیا ہے تو اب اس کو یقین کی وادی تک لے جائیں، اس کو یقین تک لے جائیں. یقین کب آئے گا اس کو اور تھوڑا کھول دوں. انسان کے اندر دو قسم کی فکریں لڑتی ہیں نفسیاتی طور پر، ایک ہاں میں ہوتی ہے ایک نہ میں ہوتی. بولیے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ آپ جس چیز کو قبول کرتے ہیں تو دل ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، یا ہاں میں ہوتی ہے نہ میں ہوتی ہے. لیکن آپ کسی چیز کو اگر لے لیتے ہیں تو خالی نہیں لیتے، بلکہ ہاں والی فکر کو آپ خود اپنی فکر سے اتنا توانا کر دیتے ہیں کہ نہ والی فکر خود ختم ہو جاتی ہے. ایک چیز آپ خرید رہے ہیں، گلاس خرید رہے ہیں، جی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 15 روپے کا. کسی نے کہا جی وہ تو 5 روپے کا بھی گلاس ملتا ہے. اب آپ ڈاما ڈول ہو گئے، لوں کہ نہیں لوں، اختیار کروں کہ نہیں کروں. لیکن پھر آپ نے توانائی کی، نہیں اس کا تو شیشہ بھی موٹا ہے، وہ 5 روپے والے کا تو شیشہ بہت باریک ہے، اور یہ دیکھو بنا کتنا خوبصورت ہے. اب آپ اپنے آپ کو القائے نفسی، جس کو نفسیات میں کہتے ہیں، اپنے آپ کو مشورہ دے دے کر آپ توانا کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو اس بارے میں بھی اچھا ہے، یہ تو اس بارے میں بھی اچھا ہے. تو جہاں آپ ایک فکر کو مضبوط کر رہے ہیں تو دوسری ختم ہوتی جا رہی ہے. یقین کہتے کس کو ہیں؟ جب ایک دو میں سے ایک فکر رہ جائے. عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ عقیدہ اس کو نہیں کہتے کہ دو فکریں بیک وقت چل رہی ہوں. دو فکریں بیک وقت چلیں وہ تذبذب ہے، وہ نفاق ہے. جب فکر ایک ہوتی ہے تو وہ عقیدہ ہوتا ہے. درود پاک پڑھیے. یہ ساری فکر سے چلنے والی بات ہے، یہ ساری اندر سے چلنے والی بات ہے. اور میرے دوستو جب تک اس کو ہم کلیئر نہیں کریں گے تو باتیں درست نہیں ہوں گی. لہذا عدل کو قائم کرنے کے لیے پہلے میں اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ ظلم ظلم ہے، ظلم بری شے ہے، ظلم قابل ملامت ہے، ظلم قابل لعنت ہے، ظلم عذاب کا باعث ہے، ظلم خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، ظلم دنیا میں بھی رسوائی، ظلم آخرت میں بھی رسوائی، اور اچھائی رضا الہی کا باعث ہے، اچھائی حسن کا باعث ہے، اچھائی دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہے، اچھائی آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہے. تو جب آپ کسی ایک پہلو کی طرف اپنی ساری توانائی لے جائیں گے تو وہی آپ کا عقیدہ بنے، وہی آپ کا نظریہ بنے گا. لیکن یہ کہ دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنے والی پالیسی اگر رکھیں گے، یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، تو یہ نہیں ہوگا. اس بازار دنیا میں اور اس مقابلہ اور اس رمز خیر و شر کے اندر آپ کو ایک چیز کو قبول کرنا ہے، اور وہ قبول کرنا ہی آپ کو خیر کو ہے. ایک بات، سب سے پہلے عدل کی طرف بڑھنے کے لیے آپ نے اس جذبے کو بیدار کرنا ہے کہ میں نے نیک ہونا ہے. جب بندہ یہ کشت کرتا ہے تو خدا کی رحمت بیدار ہوتی ہے کہ اب اس نے عہد کر لیا ہے. اللہ رب العالمین نے بیداری کی ساری طاقتیں اس کو دی ہیں. اب جب اس نے یہ کہا کہ ہاں میں نے ہدایت کو لینا ہے، تو پھر رب کریم فرماتا ہے کہ دیکھو پھر ہم راستے کیسے کھولتے ہیں. لیکن پہلے تم نے اس بات کا عہد کرنا ہے، پہلے تم نے اس بات کی بیداری دکھانی ہے کہ میں نے اچھا بننا ہے. اور اچھا بننے کا خیال جب آئے گا جب برائی کو تم چھوڑو گے، برائی کی مذمت کرو گے. اور ایک بات یہاں پر نفسیاتی طور پر میں عرض کروں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، آپ کہیں گے یہ تو عام سی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم نیک کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم برے کو صرف خیال میں برا کہتے ہیں، برے کو صرف خیال میں برا کہتے ہیں، اور اچھے کو صرف خیال میں اچھا کہتے ہیں. اپناتے ہم شر کو ہی ہیں، معذرت کے ساتھ، اپناتے ہم شر کو ہی ہیں. یعنی ہمارا عقیدہ خیر کے لیے اچھا ہونے کا نہیں ہوتا ہے، شر ہی کے لیے ہوتا ہے. اس لیے شر کو ہم خیال میں برا سمجھتے ہیں، لیکن اپنا کر بتاتے ہیں کہ ہم اسی کے ہیں. اور اچھائی کو ہم خیال میں اچھا سمجھتے ہیں اور عمل میں نہیں پہنچاتے. اس لیے غوث پاک نے فرمایا تمہارا عقیدہ تمہاری تقریروں سے نہیں ظاہر ہوگا، تمہارا عقیدہ تمہارے عمل سے ظاہر ہوگا. کتنی پیاری بات غوث اعظم نے فرمائی ہے. درود پاک پڑھیے. کیونکہ کیا آپ سوچتے تھے کس کو آپ نے اچھا رکھا اور کس کو آپ نے برا سمجھا؟ یہ تو خیال کی باتیں، یہ تو میرے دل کی بات ہے، یہ تو آپ کے دل کی بات ہے، یہ ظاہر کب ہوگی؟ جب آپ اس کو حرکت میں لائیں گے، جب آپ اس کو خارج میں پیش کریں گے. ہم کہیں گے شراب حرام ہے، لیکن شراب کا پیالہ ہاتھ میں ہو، یہ تو آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ جناب شراب آپ کے لیے ٹھیک ہے اس لیے آپ نے پیا ہے. اس لیے کہ بندے کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہی عمل بنتا ہے، یہی غوث آدم کہہ رہے ہیں. بندے کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہی اس کا عمل ہوتا. عقیدہ بیج ہے، عمل اس کا ثمر ہے. بیج اگر عمل جس طرح کا ظاہر ہو رہا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیج یہی تھی. ہم نیک ہو کیوں نہیں پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اچھے کو خیالوں میں، تقریروں میں، ایک دوسرے سے ٹائم پاس کرنے میں اچھے کی تعریف کرتے ہیں اور برے کی مذمت اس میں کرتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں ہماری سطحی ہوتی ہیں. جبکہ اللہ نے عدل کی بات کی، ظاہر بات ہی نیک ہو، اس وقت ہمارا ظاہر بول رہا ہوتا ہے، باطن کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ظاہر اور باطن کسی کا ایک ہو جائے تو شراب کے پیالے پھینک دیے، مٹکوں کو توڑ دیے، اور مدینے کی گلیوں میں شرابیں بہ رہی تھی اور کسی نے مڑ کر شراب کو دیکھا نہیں. کیوں؟ کہ رسول اللہ نے ان میں عدل کی کیفیت کو بپا کر دیا. انہوں نے صرف پیالہ منہ سے نہیں ہٹایا بلکہ اس کی لذت کو دل سے بھی نکال کر پھینکا. یہ عدل صحابہ نے قائم کیا جو ہمارے سامنے خاری میں ایک بہت بڑی نظیر ہے. اس پر میں ہم گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن یہ ساری باتیں میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ ہمارے لیے تمام معاملات بیداری کی صورت اختیار کر جائیں. عدل کے حوالے سے قرآن کریم نے جس طرح کا ذکر کیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اب اس کی برکتیں ذرا سنیں آپ، فضائل سنیں، پھر میں تھوڑا مزید نفسیاتی اور اس کے فلسفی پہلو کی طرف آپ کی توجہ کو لے جاتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم عدل کرو اور احسان کرو. عدل کیا ہے؟ تمہارا ظاہر باطن ایک ہو. اور احسان کیا ہے؟ کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی اچھا ہو. کیونکہ ظاہر جو ہے وہ باطن کی ترجمان ہے، باطن کا ترجمان ہے. اور رب کریم فرماتا ہے کہ تم ایسے بنو کہ جو تمہارے اندر ہے اسی کی ترجمانی باہر ہو رہی ہو، اسی کی ترجمانی باہر ہو رہی ہو. اور بلکہ ہم تو تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اتنے نکھرے بن جاؤ کہ باہر وہ ترجمانی نہ ہو رہی ہو جو سمندر تمہارے اندر موجود ہو. تو احسان کہتے ہیں، احسان کہتے ہیں ایمان کی اس صفت کو کہ باطن ظاہر سے زیادہ منور ہو جائے، باطن جو ہے وہ ظاہر سے زیادہ منور ہو جائے. اور عدل کہتے ہیں اس شے کو کہ ظاہر بھی جس انداز کے اندر منور ہے تو وہ روشنی اس کے باطن کے اندر بھی موجود ہے. ظاہر اور باطن جب ایک ہوگا تو عدل ہے، اور باطن ظاہر سے زیادہ روشن ہوگا تو احسان ہے. اور قرآن کریم نے اس کو جا بجا ذکر کیا. اور مسلمان کے لیے جو طبیعت مومن کی بن جاتی ہے کلمہ پڑھنے کے ساتھ، یہ اہل ایمان کے اندر خاص طور پر یہ ایک اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ اس کے اندر وہ طبیعی صفت جو طبیعتاً اس کے اندر موجود ہے، حقیقی طور پر جو اس کے اندر موجود ہے، مومن کوشش کر کے اس سے جدا نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. وہ ہے عدل و انصاف کی اور ظلم کو چھوڑنے کی، ظلم کی مذمت کی. اس عدل کو گروتھ دینے کے لیے، اس کو توانا بنانے ہی کے لیے شریعت نے کہا کہ امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر، نیکی کا حکم دو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے باز رہنے کا حکم دو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم بولو گے اس چیز کو، ذکر کرو گے، تو فکر سے تم ذکر کی طرف آئے ہو، اور جب ذکر کی طرف آؤ تو تیسرا مرحلہ تمہارے لیے عمل کا ہوگا. اگر ڈائریکٹ عمل کے لیے سوچو گے تو یہ بہت مشکل ہے. عمل سے پہلے فکر ہوتی ہے، فکر کے بعد ذکر ہوتا ہے، ذکر کے بعد عمل ہوتا ہے. تو لہذا اس کو اس پروسیس کے ذریعے لاؤ گے تو اس عمل میں مضبوطی رہے گی، دوام رہے گا. صرف دو منٹ کی تقریر کو اسے سن کر اسی وقت جذبہ گرم کر دینا تو یہ بات اچھی ہے، لیکن اس میں دوام نہیں ہوگا. دوام جب ہوگا کہ جب اچھائی کو ہم اچھائی ہونے کی وجہ سے قبول کریں اور برائی کو ہم برا ہونے کی وجہ سے چھوڑیں. اس کی وجہوں کو دیکھ کر اگر چیز لی جائے گی اور چھوڑی جائے گی تو اس میں مداومت پیدا ہوتی ہے، اس میں استمرار پیدا ہوتا ہے. وہ دلیل سے لی گئی ہے اور دلیل سے چھوڑی گئی. آپ نے آگ میں ہاتھ ڈالنا کیوں چھوڑا اور ٹھنڈے برف کو ہاتھ لگانا آپ نے لذیذ کیوں رکھا؟ اس کو کیوں چھوڑا؟ اس کو لذیذ کیوں رکھا؟ یہ اسی قرینے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے آگ کو نحوست جانا اسی لیے اس کو چھوڑا. پہلے اس کو جلانے والا اور اذیت دینے والا یقین کیا، پھر اس کو آپ نے چھوڑا، اور ٹھنڈی شے کو گرمی کے اندر راحت دینے کا یقین کیا، اس لیے قریب آ پائے. تو عمل میں پختگی جب آتی ہے جب اچھے کو اچھا سمجھ کر قبول کیا جائے، اور برے کو برا جان کر چھوڑا جائے. یہ آگے کی منزل ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے بس برائی کو چھوڑنا ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ رسول نے منع کر دیا، بس ختم. اب وہ اپنی فکر کو ایسے لوگوں کی صحبت میں لے جائے کہ کیوں چھوڑیں اس کو، وہ دوسرا مرحلہ ہے. اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ عظمت کی ہے کہ تحقیق، پہلے تو ایمان لے آئے کہ ٹھیک ہے یہ چیز پسند نہیں ہے، پھر اس کی کھوج میں لگے کہ ہاں اس میں یہ خرابی تھی. ابھی قاری صاحب نے پڑھا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے کسی شے کو باطل، بکواس اور خراب نہیں پیدا کیا، ہر شے کے اندر کوئی وجہ ہے، تو اس وجہ کی وجہ سے اس کو لینا اور وجہ کی وجہ سے چھوڑنا یہ ایمان کی پختگی ہے. اب دیکھیے، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور الذین يعدلون فی حکمہم، جو لوگ عدل کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں نورانی ممبروں پر بٹھائے گا. اور عدل اجتماعی کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ سبعۃ یظلمہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا سات لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. یہ فضیلت ذرا سنیے آپ اس کی، رب کریم اتنا کریم ہے کہ عدل ہمارا ذاتی فائدہ ہے، عدل کو لینا ہمارا ذاتی فائدہ ہے، عدل کو چھوڑیں تو ہمارا ذاتی نقصان ہے. لیکن اس کے باوجود رب کریم اپنی بھلائی کے کام جو انسان قبول کرتے ہیں ان سے راضی ہو کر انہیں اجر دے دیتا ہے کہ تم نے میرے خیر کے جو پہلو تھے جو تمہارے اندر تھے ان کو تم نے استعمال کر لیا، لہذا یہی اس کا شکر تھا کہ تم نے اس کو استعمال کیا، اور اسی شکر کی وجہ سے ہم تمہیں نورانی منبروں پر بٹھا رہے ہیں. تو یہ کرم بالا ہے کرم، یعنی اس عدل کو اختیار کر کے، آخرت تو بعد میں، آخرت تو بعد میں، لیکن اس خیر کے پہلو کو اختیار کر کے بندے کی خود کی بھی دنیا سدھر جاتی ہے، دنیا بھی سدھر گئی، لیکن فکر اللہ کے لیے تھی تو اللہ رب العالمین نے اس پر اجر بھی عطا فرمایا. کہ سراسر بھلائی ہماری ہے، سراسر فائدہ ہمارا ہے، جس طرح حدیث پاک میں آیا کہ سارے کافر ہو جائیں تو رب کو کیا ہے، اور سارے کلمہ پڑھتے ہو تو اس کے لیے کیا ہے، وہ بے نیاز ہے. لیکن یہ اس کا کرم بالا ہے کرم ہے کہ وہ نیکی اور اس کائنات سے فساد کو ختم کر کے اپنے کو بھی خیر کی طرف رکھے، دوسرے کو بھی خیر کی طرف نکالے، تو خود بھی وہ دنیا میں خیر میں رہا اور رب کی ذات خوش ہوئی، اور آخرت بھی اس کے لیے خیر کی بنا دی. یہ شرط ہے ایمان کے ساتھ، کس کے ساتھ، کہ جب اللہ سے اجر لینے کی امید ہو. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، بخاری شریف میں، عرب کے ایک بہت بڑے سخی کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ وہ بڑا سخی تھا، اس کے بڑے معاملات تھے. تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، دنیا میں اس نے بڑے سماجی کام کیے، فلاح و بہبود کے کام کیے، اچھے کام کیے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے کمال کی بات تھی، لیکن سب یہ دنیا میں تھا، آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی اللہ رب العالمین پر ایمان یا اپنی مغفرت کی دعا نہیں کی. تو یہ متعلق ہے، آخرت متعلق ہے ایمان کے ساتھ. اور مومن کے لیے کمال یہ ہے کہ رب کی رضا لیتا ہے، پیٹ اسی کو بھر رہا ہے، دودھ سے فائدہ اسی کو پہنچ رہا ہے، خوراک سے فائدہ اسی کو پہنچ رہا ہے. صرف یہ کہتا الحمدللہ، تو الحمدللہ کہنے سے پیٹ دنیا میں بھی بھر گیا اور آخرت میں بھی دانی جنت مل گئی. یہ کرم بالا ہے کرم ہے اس رب کریم کا، ارحم الراحمین کا. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عدل انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، جو اس کام کو بپا کرتے ہیں، تو سات لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. کتنے؟ سات طبقے ایسے ہیں، لوگ سے مراد طبقے، یعنی اس طبقے کے جتنے ہوں گے سب جنت میں جائیں گے. سات شعبے گنوا دیے، سات جماعتیں گنوا دی، سات طبقے بتا دیے کہ سات طبقے ہوں گے کہ جن کی شانیں یہ ہوں گی. سرکار نے فرمایا کہ پہلے کون؟ امام عادل، سب سے پہلا شخص وہ ہے کہ وقت کا حاکم ہو اور انصاف کرنے والا ہو، وقت کا حاکم ہو اور انصاف کرنے والا. حاکم کا انصاف کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. ابھی ہم اپنی ذات میں انفرادیت میں فرد کی بات کر رہے ہیں. تو حاکم ہو اور انصاف کرنے والا ہو وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اس لیے کہ قیامت کے دن گرمی سخت ہوگی, سورج کو نیچے لایا جائے گا پیدا کر کے, اور اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا. فرما اللہ کے عرش کے سائے تلے جن کو جگہ ملے گی وہ سات طبقے ہیں. پہلی جماعت کون؟ امام العادل, جو نیک مومن مسلمان حکمران اور ساتھ میں رعایا کے ساتھ عدل کرنے والے, نظام عدل کو نافذ کرنے والے, وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اور پھر آگے شاہ فرما وہ شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی, اور فرمایا دوسرا شخص وہ ہے وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوان ہوا, یعنی اس کی زندگی ہی جوانی کی طرف جو بڑی ہے وہ اللہ کی عبادت کی طرف بڑی ہے. ریاضت کے ساتھ اس نے شعور شباب غلبہ طاقت استعداد جو پائی ہے تو اس نے اللہ کی عبادت کے تحت پائی ہے. اس کے مصارف میں اللہ کی عبادت, شوق طاقت کو اللہ کی عبادت کے لیے لگایا, ذوق لذت و شہبات و تلذذات زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے لگایا. فرما دوسرے یہ لوگ ہیں, یہ نوجوان ہیں. اور فرما تیسرا کون؟ فرما رجل معلق قلبہ فی المساجد, اور تیسری جماعت وہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز, دوسری کے بعد تیسری نماز, جن کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے, وہ مرد جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے, یہ وہ جماعت کے لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے بولیے تلے ہوں گے. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, فرما اور وہ لوگ جو کسی سے ملنے جائیں تو اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی کریں تو اللہ کے لیے, یعنی دوستی کریں تو اللہ کے لیے کریں, نفرت کریں تو اللہ کے لیے کریں. فرمایا یہ جذبہ جس کے اندر ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. تو ولیوں سے محبت کرنے والا تو ضرور ہوگا, اس لیے کہ ولی سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ ان کی عمر 62 سال تھی یا 100 سال تھی, وہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں. اگر وہ بغداد کا سفر کرتا ہے یا کربلا کا سفر کرتا ہے یا نجف کا سفر کرتا ہے یا گنبد خضرا کا سفر کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اس لیے میں ان سے پیار کر رہا ہوں. اور اگر وہ کسی بد مذہب سے مسافہ نہیں کرتا یا اس کے پاس نہیں جاتا یا اس کی مرکت پر نہیں جاتا, کیوں کہا؟ یہ اللہ کا دشمن تھا. اب قبرستان کے اندر یزید کی بھی قبر موجود ہے, ادھر کوئی نہیں جانتا, لیکن اسی دمشق کے قبرستان میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں, لوگ جاتے ہیں. تو یہ وہ دلیل ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ. فرمایا یہ وہ طبقہ ہے جن کے اندر یہ عادت آ گئی وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. یہ جماعتیں میں گنوا رہا ہوں, امام عادل کی بات چلی وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا, وہ نوجوان جس کو جوانی میں وہ پہنچا وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں جوانی گزار رہا ہے وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور فرمایا جس شخص کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے وہ عرش کے سائے تلے ہوگا. اور وہ دو مرد جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں یا جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے ہوتے ہیں, ملتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے ہوتے ہیں. اور ایک معنی دیگر عمومی احادیث کا کہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے. محمد رسول اللہ والذین معہ شدہ الکفار رحماء بینہم, یہ جو صحابہ کی شان پیدا کی گئی ہے, ذکر کی گئی کہ وہ مومنین کے ساتھ انتہائی نرم ہیں اور کفار کے ساتھ انتہائی شدید ہیں, ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے. اور فرمایا ایک وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا, اللہ اکبر. فرمایا ورجل دعاته امرأتا ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, فرمایا ایک خوبصورت نوجوان عورت صاحب جمال و حسن اور مال و دولت سب اس کے پاس ہے, وہ اس نوجوان پر نچھاور کر رہی ہو اور اس کو برائی کی طرف دعوت دے اور برا وہ شخص وہ مومن کہے, وہ نوجوان کہے نہیں نہیں میں تیرے پاس برائی کے لیے نہیں آتا اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, فرمایا یہ شخص جو ہوگا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. کہ برائی اس کے سامنے موجود ہے, نوجوان جمال و کمال والی عورت اس پر فریفتا ہے لیکن وہ گناہ کے تصور سے دور بھاگتا ہے اور اپنی زبان سے یہ کہتا ہے جو حدیث پاک میں آیا فقال انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ گناہ میں نہیں کر سکتا. رب کریم کی ذات اس قدر خوش ہوتی ہے کہ اس کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا. اب دیکھیں اس میں کیا سمجھا آپ نے, اس میں عدل اجتماعی بھی آ رہی ہے, انفرادی بھی آ رہی ہے, اس میں ہر قسم کا عدل آ رہا ہے, ہر قسم کا. یہ جو زنا سے بچ رہا ہے یہ عدل کر رہا ہے نا, وہ مسجد سے جو جڑا ہے وہ عدل کر رہا ہے, وہ جو ریایا سے صحیح کام کر رہا ہے وہ عدل کر رہا ہے, جو اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے اور اسی کے لیے دشمنی کر رہا ہے تو عدل کر رہا ہے. کیونکہ عدل کہتے ہیں درمیانی سطح کو, اپنے جذبات میں اتنا نہ بڑھ جائے کہ اگر سامنے, جس طرح حضرت امام ربانی کو آپ دیکھیں, مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو, کہ سامنے اکبر اپنی پوری ریاست کو لے کر کھڑا ہے لیکن آپ اس سے نفرت کرتے ہیں. کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. اور غریب فقیر مسکین لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھا رہے ہیں, ان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو کسی کی ریاست, کسی کا دبدبا, کسی کی شہرت, کسی کا علم, کسی کا حسن و جمال ان کی پاؤں کی بیڑی نہیں بنتا, بلکہ اللہ کی محبت اور اللہ ہی کے لیے دشمنی ان کا معیار رہتا ہے. تو یہ عدل اجتماعی بھی بن رہا ہے اور عدل انفرادی بھی ہو رہا ہے. اور آخر میں آپ دیکھیے جن کی بات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, فرما والرجل تصدق بالصدقۃ, اور ایک طبقے کے وہ لوگ ہیں کہ جب وہ صدقہ کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے ترغیب کے لیے کہ ایک شخص نے اتنا دیا ہے, ایک شخص نے اتنا دیا ہے, اس کا اعلان کر دیا جائے تاکہ اور لوگوں کو بھی دینے کی اور جذبہ پیدا ہو, تو یہ بڑی اچھی بات ہے, اس کو ہم ریا نہیں کہہ سکتے. اور ریا کے لیے ایک معنی یہ بھی سمجھیے کہ اخلاص کے لیے ضروری نہیں کہ جب سے اس کام کو سوچا تھا اور جب وہ کام ختم ہو اس وقت تک اللہ کی رضا ہی پر نیت رکھی ہوئی رہے, یہ شرط نہیں ہے, یہ تو بہت بڑا مقام ہے. اخلاص میں وہ شخص بھی داخل ہوگا جس نے کام کی ابتدا اللہ کی رضا کے لیے کی, جس نے کام کی ابتدا اللہ کی رضا کے لیے کی, آگے چل کر اگر نیت منتشر ہو گئی ہے تب بھی اللہ اس کو مخلصی میں رکھے گا, یہ علماء نے لکھا ہے. ہاں, جو ابتدا سے لے کر فکر کے نمو اور پیدا ہونے سے لے کر کام کے عملی اختتام تک اگر یہ پورے مرتبے میں جس نے نیت اللہ کے لیے رکھی, پھر تو وہ غوث اعظم ہی ہوں گے, وہ تو حضرات صحابہ اکرام ہی ہوں گے. اور ہم جیسے گئے گزرے لوگ, تو ہمارے لیے شریعت مطہرہ نے رخصت کا یہ پہلو رکھا ہے کہ نیکی کا کام شروع کرتے وقت اگر ابتدا میں اللہ کی رضا کے لیے ہی مقصود تھی تو وہ اخلاص ہی شمار ہوگا, اس کو ریا نہیں کہا جائے گا, اس کو ریا. اور ریا کامل اس کو کہا جائے گا کہ جناب جب کام شروع ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوا ہے کہ میرے نام کے بینر لگ جائیں کہ مسجد میں ماربل انہوں نے لگایا تھا, اور اگر اس لیے ہو کہ لوگوں کو ترغیب پیدا ہو کہ جناب عام لوگ دے رہے ہیں تو آپ کو اللہ نے مال دیا آپ کیوں نہیں دے رہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کی عادت پھر بھی نہیں ہونی چاہیے, عادت پھر بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں بھی عادل میں رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ بندہ پھر ایک طرف جھکتا ہے ایک طرف جاتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ترغیب ہو تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا نام لے لے کے کہا کہ اس نے یہ دیا, اس نے یہ دیا, اس نے یہ دیا, یہ اس لیے تھا کہ تحدیث نعمت اور شریعت مطہرہ کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں, اپنے منہ سے اپنی تعریف اس کی بھی اجازت ہے, اپنے منہ سے اپنی تعریف اس کی بھی اجازت ہے, اور اپنے منہ سے تعریف نہ کرنا یہ بھی موجود ہے. دونوں چیزیں, اگر اپنے منہ سے اپنی تعریف محض لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اور نیت خیر کے حوالے سے ہو تو اس کو بھی جائز لکھا گیا ہے. اب یہ اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے, لیکن اس پہ اصرار نہیں ہوگا, اس پر اصرار نہیں ہوگا کہ اب تو میں جب بھی بولوں گا تو میں ہی بولوں گا, میں کر کے بولوں گا, نہیں. جواز کا حکم موجود ہے, اصرار ہم نے کس پر کرنا ہے؟ وہ خیر والی باتوں اور عظیمت والی باتوں پر کرنا ہے کہ نام کو چھپانا ہے, نام کو پسے رکھنا ہے. لیکن اگر ظاہر کر دیا تو اس پر نفاق, ریا کا فتویٰ لگانا یہ ایک انتہائی عزائم میں سے ہوگا. لیکن ہاں, عمومی غضب کے تحت ریا کی علامات کو تو ذکر کیا جائے گا, لیکن کسی شخص کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ کام تو نے ریا کے لیے کیا ہے, اس لیے کہ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے کہ دل کے اندر اس کی ابتدا جو تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی. کیونکہ جواز سے یہ سارے رخصت کے حکم کیا ہے بولیے, موجود ہیں, الا یہ کہ جن کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا, یہ عوام کی باتیں نہیں ہیں, جن کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا کہ اگر وہ قاضی ہیں, مرشد ہیں, باپ ہیں اور مزاج سے اتنے واقف ہیں, وہ اگر کسی رخ کی جانب پر خارجی دلیل کے تحت اگر اپنے منصب کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عوام ایک دوسرے پر تبرع کرنا شروع کر دیں کہ تو ریاکار ہے، تو منافق ہے، تو اخلاص نہیں کرتا، تو یہ عدل سے ہٹی ہوئی بات ہے. اور آخری جملہ جو اس حدیث پاک کے اندر ہے، بات سمجھ رہے ہیں میری آپ، یہ عدل کے تناظر میں ساری بات ہو رہی ہے اور اس کے فلسفے میں بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. مانا کہ یہ تھوڑا دقیق ہوگا لیکن ہم نے یہ موضوع سننا ہے. اگر آپ کو سننے میں مشکل لگ رہا ہے تو مجھے پڑھنے میں نہیں لگا ہوگا، لیکن کب پڑھیں گے یہ موضوع جو بنیاد ہے ہماری، کب سمجھیں گے ان باتوں کو، ان کو سنیں گے. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اتنا تو سمجھ میں آیا کہ انصاف زندگی میں ہونا چاہیے، اسی پر ساری گاڑی چل پڑے گی، اس پر بھی ساری گاڑی چل پڑے گی کہ اگر بندہ اتنا اس درس سے میں اور آپ حاصل کر کے اٹھے کہ ہم جس سطح پر ہیں، جس منصب پر ہیں، اب منصب کے لیے ہم وہ وزیر اعظم والی کرسیوں کو نہیں، ہماری جو سطح ہے کہ ہمیں پڑوسی، یہ پڑوسی ہونا ہمارا ایک منصب ہے، کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں وہ ایک ہمارا منصب ہے، شوہر ہے وہ ہمارا ایک منصب ہے، چند بچوں کے باپ ہیں وہ ہمارا ایک منصب ہے، ہمارے ماں باپ ہیں ہم ان کی اولاد ہیں تو یہ ہمارا ایک منصب ہے، ہم کھارے پینے اللہ کے بندے ہیں یہ ہمارا ایک منصب ہے، خدا کو سجدہ کر رہے ہیں مومن ہے یہ ہمارا ایک منصب ہے. تو ان تمام مناسب کو دیکھ کر اس میں انصاف کو برتنا، یہ ہے عدل، اس کو ایک رخ کی طرف رکھنا، یہ عدل. اور آخری بات یہاں پر سنیے جو موضوع کو اور کشادہ کر دیتی ہے، سید عالم کی حدیث پاک جو بخاری شریف کے اندر ہے، وہ رجل تصدق بالصدقۃ، ایک آدمی وہ ہے جس نے صدقہ کیا، فاخفاہا اور اسے چھپایا، صدقہ کیا لیکن صدقے کو چھپایا، نام نے ظاہر کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق بیمینہ، یہاں تک کہ اس کے الٹے ہاتھ کو نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. فرما ایسے جو لوگ ہوں گے، یہ دیکھیں یہ عدل انفرادی ہے، یہ عدل انفرادی ہے، کیونکہ اگر منہ پھٹ کر شور مچائے گا، منہ پھٹ کر اگر وہ شور مچائے گا، جواز اپنی جگہ پر خفیف موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ عدل سے ہٹ کر ظلم کی جانب جائے گا، اور وہ کیا ریاکاری ہے. تو فرمایا ایسے جو لوگ جن کی فکریں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جب صدقہ کرتے ہیں، تو سید عالم نے فرمایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق، لا تنفق یمینہ، کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، شمال الٹے ہاتھ کو خبر نہیں. فرمایا یہ لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور فرمایا وہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، سبحان اللہ، اور ایسے بھی خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، اللہ ان کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، اللہ اکبر. اللہ ان کے صدقے ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہمارے دلوں کو ایسا لطیف کرے کہ آنکھیں اگر نم نہ ہوں تو دل خوف الہی سے گھرے تو صحیح کہ ہم نام کس ذات کا لے رہے ہیں. وہ کسی بزرگ نے کہا میرے رب نے مجھے ابھی یاد کیا، مرید نے پوچھا حضرت صاحب کیسے یاد کیا، کہا میں نے رب کو یاد کیا. اور اللہ نے فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں. تو فرمایا میرا مرتبہ تو دیکھیں، ابھی حضرت پڑھ رہے تھے، کہ میری شان تو دیکھیں کہ میں وہ ہوں جس کا ذکر عرش پر ہو رہا ہے، کیونکہ میں عرش والے پر، میں عرش والے کا ذکر کر رہا ہوں تو عرش والا مجھے یاد کر رہا ہے. فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تو یہ تم عام محفل میں مجھے یاد کرو تو میں اس سے اچھی محفل میں تمہیں یاد کروں گا، تم اعلیٰ محفلوں میں یاد کرو تو اس سے بڑھ کر محفلوں میں میں یاد کروں گا. تو یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب طبقہ کے، یہ وہ رب کو یاد کرتے ہیں، ففاحت عیناہ، تو ان کی آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں اور آنسو سے ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں. فرمائیے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اور اس میں اختتامی جملہ جو اس موضوع کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے تو ابھی تک ایک بحث کی ہے، اب اس کو سیکیور کرنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں، اس سے پہلے ایک بات میں عرض کروں کہ جو کتابوں کے اندر کثرت کے ساتھ ہے کہ عدل بندے کو مطمئن رکھتا ہے، عدل بندے کو، یہ جو ہم پرسکون نہیں ہوتے نا تو کہیں ہم بے اعتدال ہوتے ہیں، خود ہم اپنے آپ کو پڑھیں نا تو پتا چلتا ہے کہیں ہمارے اندر گڑبڑ ہے جس وجہ سے ہم پرسکون نہیں ہیں. حضرات اولیاء کرام جنگلوں میں ہوتے ہیں، درندوں کے درمیان ہوتے ہیں، کانٹوں پر ہوتے ہیں لیکن پرسکون ہوتے ہیں، کیونکہ عدل ہوتا ہے، وہ عدل پر قائم ہوتے ہیں. رشتوں میں عدل، نعتوں میں عدل، رابطوں میں عدل، اور سب سے بڑا عدل جو رب کے ساتھ ہے. اور اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے کہ اس کی عبادت کرنا اور اس عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا، یہ عدل ہے. اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، یہ رب کے ساتھ عدل ہے. اللہ رب العالمین نے جو عبادات اور شکر کے تقاضے دیے ہیں اس کو ادا کرنا، یہ رب کے ساتھ عدل ہے. اور بیویوں اور اولاد میں انصاف یہ کہ ان میں برابری کی جائے، یہ ان کے ساتھ عدل ہے. ان کا حق جو ہے وہ ان کو دیا جائے، یہ ان کے ساتھ عدل ہے. عقائد و نظریات میں عدل یہ ہے کہ حق اور سچ کو تسلیم کیا جائے اور من گھڑت باتیں، فرسودہ باتوں کو چھوڑ دیا جائے. تو جو سچ باتیں اس کو قبول کیا جائے، تو یہ نظریات کا عدل ہے. اللہ کو توحید الوہیت اور توحید ربوبیت میں یکتا جانا جائے، تو یہ رب کی توحید کے ساتھ عدل ہے. رب کے احکام پہ عمل کرنا، یہ رب کی اطاعت میں عدل ہے. لوگوں کے ساتھ شائستہ گفتگو کرنا، یہ گفتگو میں عدل ہے. بیوی کو بیوی کا حق دینا، اولاد کو اولاد کا حق دینا، یہ ان کے ساتھ عدل ہے. جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پرسکون ہوتے ہیں. قیصر روم نے حضرت فاروق اعظم کو قتل کرنے کے لیے شخص کو بھیجا، اور تقریباً تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جب وہ قیصر روم کا نمائندہ، جو اس وقت کی بہت بڑی ریاست ہے، وہ جب پہنچ رہا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس، مدینے پہنچا، تو اس نے لوگوں سے پوچھا تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے میں بادشاہ نہیں ہوتے ہیں، بادشاہ تو گپے مارنے والوں کو کہتے ہیں، ایک تل پر پورا سمرقند دینے والے بیوقوفوں کو کہتے ہیں. ہمارے وہاں امیر ہوتے ہیں جو عادل کرتے ہیں، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیتے ہیں اور اپنا جو حق ہے اس کو قبول کرتے ہیں. تو کہا ہمارے اندر امیر ہوتے ہیں، بادشاہ نہیں ہوتے. کہنے کا کہاں ہے آپ کے امیر صاحب؟ کفنا جگہ پر ہے. وہ گیا اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ریت کے ٹیلے کے نیچے، ٹیلے کے نیچے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنا چھوٹا سا درہ، جس سے آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے، وہ سر مقدس کے نیچے رکھے ہوئے اور سو رہے ہیں. سر مقدس کے نیچے رکھے ہیں اور سو رہے ہیں. قاسم نے یہ دیکھا تو اس کے دل پر رقت طاری ہو گئی کہ قیصر و کسریٰ جیسی طاقتیں جس کے نام سے لرز رہی ہیں، اور جس نے 22 لاکھ مربع میل تک اپنی دھات بٹھا دی ہے، اور وہ تنہا ریت پر سو رہا ہے اور اتنا مطمئن سو رہا ہے، تو قیصر روم کا قاصد یہ کیوں تھا؟ سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا عمر، تمہارے سونے کے انداز کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تم عادل ہو، اس لیے پرسکون سو رہے ہو، شار فیصل کو بلاک نہیں کر رہے ہو کہ بچے گاڑیوں میں پیدا ہو گئے، ٹریفک جام ہو گیا، حضرت صاحب ابھی گزر رہے ہیں. تو جو ظالم ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے، اور جو عادل ہوتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے. عادل بندہ عقیدے میں بھی ہوتا ہے، اور عقیدے کا عادل کیا ہے؟ جب آنی ہے تو آنی ہے، اور جب نہیں آنی تو کچھ بھی نہیں. تو جب بندہ باغی ہوتا ہے، تو فرمایا اس شخص نے یہ کہا قیصر روم کے قاصد نے کہ میں نے حضرت عمر کو سویا ہوا دیکھ کر، اور اتنا پرمطمئن سویا ہوا دیکھ کر یہ نتیجہ لیا کہ 22 لاکھ مربع میل تک عدل ہی عدل ہے جب یہ پرسکون سو رہا ہے. اور ہمارے حکمران بے غیرت بن کے پرسکون سوتے ہیں، ڈھیٹ بن کر پرسکون سوتے ہیں. یہ ڈھٹائی اور ظلم کی نیند ہے، اور یہ اللہ والوں کی نیند ہوتی ہے جو صحراؤں میں گزر رہی ہے، سر کے نیچے تکیہ بھی نہیں اور درہ سر کے نیچے رکھ کر سو رہے ہیں. تو یہ اس سے، اس واقعے کو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ عدل کا ایک اور پیاری بات یہ ہوتی ہے کہ عدل باطن میں اطمینان پیدا کرتا ہے. عدل باطن کے اندر، بولیے، کیا پیدا کرتا ہے؟ اطمینان پیدا کرتا ہے. اور میرے دوستو، عدل کو چھیننے والی تین چیزیں ہوتی ہیں. عدل کو برباد جو ہمارا ہوتا ہے نا عدل، وہ تین چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلی چیز جانبداری، سب سے بنیاد ہے تخیر. جانبداری جو ہے یہ عدل کے لیے موت ہے. اور ہم عدل اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم کسی جانب میں جانبدار ہوتے ہیں. عدل ہر انسان کے اندر اللہ نے وہ خوبی رکھی ہے، لیکن عدل کا دشمن جو ہے، جو ظلم کی طرف لے جاتا ہے اور عدل کو ختم کرتا ہے، وہ جانب داری ہے، وہ تخیر ہے، وہ جانبداری ہے. اور جانبداری تین وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس کو علماء نے بڑے غور و تحمس کے ساتھ اتنی قیمتی بات لکھی ہے کہ ہم جیسے نااہل شاید اس کی قدر کر پائیں. صحرا میں اگر ہم دشت پیمائی بھی کرتے رہتے نا، اور دشت پیما ہو جاتے، تب بھی ہمیں یہ حقیقتیں پتہ نہیں ہوتی جو حضرات صوفیاء کرام نے پوری شریعت کا نچوڑ نکال کے سامنے پیش کر دی. فرمایا عدل کیسے خراب ہوتا ہے؟ فرمایا تم میں جانبداری ہے. کہ جانبداری کیسی ہے؟ فرمایا ایک جانبداری محبت و عشق کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک جانبداری منفعت ذاتی، کوئی ذاتی مقصد ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتی ہے. اور ایک جانبداری خارجی مظاہر میں ہوتی ہے. محبت کی وجہ سے جانبداری کیسی؟ کہ جو شخص کسی سے محبت یا عشق رکھتا ہو تو اکثر اس کی جانبداری کرتا ہے. فیصلہ کرانے کے لیے آئے, جس طرح میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا, فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں. اب جو فیصلہ کر رہا ہے, یا اپنے آپ سے تنہا کر رہا ہے یا کسی کا کر رہا ہے, اس کو کسی ایک خاص چیز کے ساتھ بڑا عشق ہے, شوق ہے کسی ذات کے ساتھ, تو وہ مروت کے اندر وہ جانبداری کا شکار ہوتا ہے اور وہ عدل نہیں کر پاتا. کیا نہیں کر پاتا؟ ہماری پارٹی کا ہے. وہ کسی کے گردن کاٹے, سر پہ گولی مارے, کیا ہوتا, ہماری پارٹی کا. تو یہ جانبداری جو ہے یہ جنازہ نکال دیتی ہے انسان کی صلاحیت کا, اس کی قدر و قیمت کا. اور دوسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ منفعت ذاتی. اجتماعی حکومت بنی ہے, میں نے کہا یہی تو منفعت ذاتی ہوتا ہے. کہ جمہوری حکومت, میں نے کہا یہی تو ہے کہ سب نے اپنا حصہ لینا, کان بند کرنا ہے. ٹھیک ہے, تم کر رہے ہو, کیا کرنا, بس کرتے رہو, ہمارا حصہ موجود ہے. تو جانبداری جو پیدا کرنے والی چیز ہے, ایک ہے محبت, دوسری منفعت ذاتی. اور منفعت ذاتی کا فلسفہ یہ ہے کہ جب یہ احساس ہو کہ جانبین میں سے فلاں کی طرف مائل ہونے سے ذاتی نفع ہوگا, کہ فلاں کی طرف اگر میں مائل ہو جاؤں تو ذاتی نفع ہوگا, یہ احساس جانبداری کی طرف ابھارتا ہے. جانبداری تین وجہ سے پیدا ہوتی ہے, محبت کی وجہ سے, اور اپنے نفع کو مقدم رکھنا. دیکھ رہا ہے کہ دوست لوگ سامنے, اس نے کہا جی اس کا ساتھ دوں گا تو میرا فائدہ زیادہ ہے, تو یہ فائدے کو جہاں اس نے غلبہ دیا تو جانبداری اس کے اندر پیدا ہو. اور تیسری چیز جو ہے وہ خارجی مظاہر ہیں, یعنی اگلا اپنا مقدمہ اتنے چرب زبانی سے بیان کر رہا ہے, اتنے درد سے بیان کر رہا ہے, اتنی تکلیف سے بیان کر رہا ہے, کہ جج اس کو دیکھ کر رحم کھا رہا ہے کہ اوہو اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, یہ تو رو بھی رہا ہے, مر گیا اس کا باپ. تو فرمایا نہیں, یہ خارجی چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے دل کو جانبداری کی طرف لے جاتی ہے. اور قرآن نے یہی کہا, چاہے وہ گواہی تمہارے باپ کے خلاف جاری ہو, چاہے تمہارے بیٹے کے خلاف, وہ جانبداری کی جڑ کو قرآن نے ختم کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ کے لیے انصاف کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور جب گواہی دے رہے ہو تو گواہی اللہ کے لیے دو, چاہے وہ تمہارے باپ کے خلاف جا رہی ہو, تمہارے بیٹے کے خلاف جا رہی ہو, تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو, تم دو, اس لیے کہ تم اپنے باپ کے اتنی بھلائی نہیں چاہتے جتنا خدا تمہارے باپ کی بھلائی چاہتا ہے. فرمایا تمہارا فرض یہ ہے کہ تم بیٹے بعد میں ہو, ہمارے بندے پہلے ہو. لہذا حقوق العباد کا ڈنکا بجانے والے اور ہر جگہ پر حقوق العباد کا ڈبا پیٹنے والے لوگ, نہیں حقوق العباد میں تقریر نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا جی حقوق العباد سے پہلے ہم اللہ کا حق رکھتے ہیں, اور حقوق العباد بھی اس لیے حقوق ہیں کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے, تو سب سے پہلے رب کا حکم ہے. تو باپ کی محبت میں اور بیٹے کی محبت میں اتنا پھسل جائیں کہ اللہ کا حق چلا جائے, تو خدا نے کہا اگر وہ گواہی تمہارے باپ کے خلاف جاری ہو تو دو, بیٹا قصوروار ہے تو دو, تم خود ہو تو بولو, اس لیے کہ تم حقوق بندوں کے بعد میں رکھتے ہو, تم پر ہمارا حق پہلے ہے. ہمارا حق پہلے ہے. تو میرے دوستو, اور ایک تو ہمارے وہاں ایک عجیب طریقہ حقوق العباد, اور ہم حقوق العباد کے ساتھ ہیں, ماں باپ کا ادب, بچوں کا ادب. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ حقوق العباد ہے, یہ حقوق العباد ہے, لیکن حق بندوں کا, جو حق بندے کے اوپر ہے وہ صرف ماں باپ کی فضائل بتانے کا نہیں ہے. یہ تختہ زمین پر جو مسلمانوں کے ساتھ اچھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے, یہ افغانستان کے اندر جو قتل اور شب خون مارا جا رہا ہے, یہ فلسطین کے مسلمانوں کو جو مارا جا رہا ہے, یہ بھی حق کے عبد ہے, اس پر کب بولو گے؟ یہ بھی تو حقوق العباد کے اندر آتا ہے نا, کہ یہ بھی تو بندے کے حق ہے, کہ بندے کے حق صرف ماں باپ کے فضائل میں ختم ہو جاتے ہیں, اڑوس پڑوس کے ختم مسائل میں ختم ہو جاتے ہیں. بندوں کے جتنے حق ہے, تو اگر حقوق العباد کی بات کرتے ہو تو پھر سارے معاملے پر بات کرو, جہاں جہاں پر اللہ کے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے, جو ان کا حق ہے اس کو بیان کرنا اس کرسی پہ بیٹھنے والے ہر شخص کے اوپر فرض ہے. اس کے لیے عدل ہے. ایک تو حقوق العباد کو اپنے مقصد کے لیے ایک لائن بنا دی گئی ہے کہ یہی حقوق العباد, اور کوئی حق نہیں ہے. تو پہلے بیٹھ کر یہ طے کریں کہ حقوق العباد کی مصحف کہاں تک ہے. اور سب سے بنیادی بات یہ کہ حقوق العباد, بندوں کا حق ہم پر یہ بعد میں ہے, سب سے پہلے خدا کا حق ہم پر ہے. اور بندوں کا حق ہم پر جو ہے, یہ ہمارے والد نے نہیں سکھایا, یہ اللہ کا حکم تھا کہ باپ کا حق تجھ پر ہے, یہ فلاں بندے کا حق تجھ پر ہے. تو حقوق العباد بھی دراصل حقوق اللہ ہی ہے, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بندوں کے ساتھ یہ کام کرو. تو لہذا اللہ کے حق کو مقدم رکھنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اس میں کیا ہو, بندہ محبت سے کیسے بچے, جانبداری, اس کا علاج جانبداری سے کیسے بچے، عدل میں جانبداری سے کیسے بچے؟ جانبداری محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے ذاتی منفیات کی وجہ سے ہوتی ہے، خارجی مظاہر و حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ بندہ ایک طرف دھڑک جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اپنے آپ میں چلا جاتا ہے، انفرادی طور پر بھی آگے حالات بڑے خراب ہیں کہ لگے جی حق ذرا سنبھل کے بولنا ورنہ کوئی جان لے لے گا، تو یہاں پر بھی منفعت ذاتی پیدا ہو رہی ہے۔ تمہارے منصب کے اعتبار سے عظیمت یہ نہیں تھی، اب تم اپنے نفس کے جانبدار ہو رہے ہو، رب کی طرف نہیں جا رہے، تو لہذا کس طرح عدل پیدا ہوگا؟ فرمایا شریعت مطہرہ نے کہ عدل کب پیدا ہوگا؟ انتہائی بیداری سے، انتہائی بیداری سے اور نفس کی نگرانی سے۔ جو آدمی انتہائی بیدار ہو، جہنم کو جانتا ہو، رب کے غضب کو جانتا ہو، رب کے مشاہدے کو جانتا ہو، رب دیکھ رہا ہے اس چیز کو جانتا ہو، تو جس کے اندر بیداری ہے وہی خوش نصیب عدل کو کر جاتے ہیں اور جانبداری کا شکار نہیں ہوتے۔ اور جو نفس کی نگرانی کرتے ہیں کہ نفس جب بھی بولے گا شر بولے گا، اور نفس خیر کی بات بھی کرے گا تو اس میں شر ہوگا، اور اللہ کی رضا نفس کی نافرمانی میں ہے، تو جس نے نفس کی نگرانی کو اور انتہائی نگرانی اپنی ذات پر رکھنے کو لازم کر دیا، انتہائی بیداری کو اپنے اوپر لازم کر دیا، یہ واحد علاج ہے میرے دوستو جس کی بدولت بندہ جانبداری سے بچتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہاں پر اس مسئلے کو اور کھول کے سامنے رکھتی، بخاری کی حدیث ہے کہ اذا سرق فیہم شریف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم شریف ترکوہ، فرمایا تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں نا صحابہ سے، حضور نے فرمایا ان میں یہ تھا کہ جب ان میں کوئی ہلاک ہو جاتا تو فرمایا انہم کانوا اذا سرق، ان میں جو لوگ پہلے گزرے ہیں تم سے پہلے اور بربادی کا شکار ہوئے، ہلاکت کا شکار ہوئے، ان کی ہلاکت اور بربادی اور رسوائی اور ان کو جو قصہ ماضی اور لعنت کا باعث بنایا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ رسول پاک فرماتے اذا سرق فیہم شریف، جب ان میں کوئی حاکم ذرا طریقے سے چوری کرتا، کوئی عزت، کوئی بڑا آدمی جب چوری کرتا اور جب ان کے لوگوں کے پاس جاتا کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ ہو گیا ہے، قاضی صاحب یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو وہ یہ دیکھتا کہ یہ تو شریف ہے علاقے کا، شریف مراد حاکم ہے، چودھری ہے، بڑا ہے، چودھری سے مراد میں کوئی چودھری جماعت کو مخاطب نہیں کر رہا، اس سے مراد وہ ایک دھوس دلانے والی عادت، وہ کہنا میں چاہ رہا ہوں۔ کہ یہ ہماری ذات جیسے شریف، شریف سید کو بھی کہتے ہیں، تو جس طرح حدیث میں شریف کہنے سے سید کا مذاق نہیں ہے، اس طرح چودھری اور سردار کہنے سے ان کا مذاق نہیں، نسلوں کا مذاق نہیں ہے، بلکہ اس مزاج کا جو نام ہو چکا ہے اس کی مذمت ہے۔ اور رسول کریم فرماتے ہیں کہ اذا سرق فیہم شریف، جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا، شریف سے مراد کیا؟ کوئی ان میں باوسوق آدمی، بڑے دبدبے والا آدمی، چار پانچ بدماش اس کے ساتھ ہیں، یا مال کی تجوریاں اس کی بھری ہوئی ہیں، تجوریوں کا بھر جانا کوئی مایوب بات نہیں ہے، لیکن جب اس کو خدا کی مرضی کے خلاف اور عدل سے ہٹائیں گے تب وہ مذمت ہے، اور عدل پر رکھیں گے تو مال تو اللہ کی نعمت ہے، گاڑی تو اللہ کی نعمت ہے، بنگلہ تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب وہ عدل سے ہٹے گا تو یہ ببال جان بنے گا۔ تو رسول کریم فرماتے تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ان میں کیا تھا؟ فرمایا جانبداری تھی۔ کیا تھی؟ جانبداری تھی، کہ جب ان میں کوئی اثر وسوخ والا آدمی جب چوری کرتا تو ترکوہ اس کو چھوڑ دیتے، کہتا آپ کہاں چوری کر سکتے ہیں، تو ہماری آنکھوں کا دھوکا ہے، یہ تو یہ گواہی تھوڑی دے رہے ہیں، تو بکواس کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ اور رسول کریم فرماتے وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ اقاموا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فرمایا اگر کوئی کمزور بے سہارا آدمی اگر اس سے چوری ہو جاتی تو اس پر اللہ کی حد قائم کرتے، ہاتھ مات کاٹ دیتے اس کو، لیکن وہی گناہ جب کوئی باوسوق آدمی کر رہا ہوتا اس کو چھوڑ دیتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ڈرانے کی اور انتہائی غضب کی بات کرتے ہوئے فرمایا لوگوں سنو کہ تم سے پہلے قومیں ہلاک اس لیے ہوئی کہ ان میں اگر کوئی صاحب منصب یا صاحب اقتدار یا دنیاوی چھوٹا موٹا عہدہ اس کے پاس ہوتا، وہ اگر کوئی غلط کام یا چوریاں کرتا تو اس کے فیصلہ کرنے والے لوگ اور جو عزت دار عزت والے منصبوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کی طرفداری کر کے ان کو چھوڑ دیتے، اور اگر وہی گناہ کوئی غریب کرتا ضعیف کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتے، تو ضعیف کا ہاتھ کاٹا ٹھیک کیا، لیکن یہاں پر ظلم یہ تھا کہ یہی گناہ تو اس نے بھی کیا تھا، اس کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو میں تم میں سب سے بڑا ہوں، یہ مثال میں نے بڑوں کی تمہارے سامنے دی کہ تم سے پہلے لوگوں میں جو بڑے اور صاحب منصب ہوتے تھے وہ یا ان کی اولادیں کچھ بھی کریں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. فرمایا میں تم میں سب سے بڑے منصب کا ہوں. واللہ لو ان الفاطمۃ بنت محمد, فرمایا کہ میری لخت جگر, میری جگر گوشہ سید النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سرقت, اگر یہ چوری کر لے بفرض محال لقطعت یدہا, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ کر انصاف کو قائم کروں گا. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برنگختہ کیا. سیدہ سے یہ ممکن نہیں ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت اور سرکار کے قرب نے انہیں محفوظ کر دیا ہے. معصوم ہم نہیں مانتے, اہل سنت کے نزدیک انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. فرشتے ضمناً معصوم ہیں لیکن اصلاً جو انبیاء کرام ہیں جو تبلیغ کے اعتبار سے ہیں. لیکن سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا معصومہ نہیں ہے, لیکن جگر گوش مصطفیٰ اور تربیت مصطفیٰ آغوش مصطفیٰ میں آ کر حضور کی تعلیم کی چادر کو اپنے اوپر ایسا ڈالا ہوا ہے کہ اللہ اکبر میدان محشر میں وہ گزریں گی تو رب کریم ان کی تکفیر کا اعلان فرمائے گا کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ کہ محمد عربی کی شہزادی جنت میں جا رہی ہے. تو یہ سیدہ کی شان ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی ترغیب اور انتہائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈراتے ہوئے اور زجر و توبیخ کے لیے, انتہائی زجر کے لیے حضور نے فرمایا کہ پہلے ہی عدل کے خلاف ہوتا تھا, اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب اگر میں تم میں سب سے بڑے منصب کا بھی ہوں تو فرمایا اس سے ہوگا کیا؟ فرمایا اگر میری بیٹی جو میری چہیتی ہے, اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ سیدہ حضور کے کتنے قریب ہیں. سرکار نے کسی اور کا نام نہیں لیا, سیدہ کا نام یہ لیا کہ فرمایا پہلے لوگ بچ اس لیے جاتے تھے کہ والی منصب تھے, یا ان کے ساتھ جڑنے والے لوگ بچ اس لیے جاتے تھے کہ والی منصب سے متعلق تھے. تو حضور نے عام بات نہیں کی, ڈائریکٹ اپنی بیٹی کا نام لیا اور بتایا میری جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ فاطمہ ہے. لیکن فرمایا کہ عدل اس کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ بھی اگر چوری کرے گی تو میں محمد رسول اللہ, میرا منصب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی مکمل اجازت دیتا ہے, لقطعت یدہا, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. تو یہاں سے پتا چلا کہ سید عالم کی ساری احادیث جو ہمارے سامنے آئی ہے یہ ہمارے اندر عدل کی فکر کو بیدار کر رہی ہے. یہ سارے فضائل میں نے پڑھے اس لیے ہیں کہ فضائل کو سن کر بندے کی طبیعت عمل کی طرف بیدار ہوتی ہے. اور یہ باتیں سم میں ہم نے, میں پھر عرض کر دوں آخر میں کہ یہ خیالوں تک برا نہیں ماننا ہے اسے, بلکہ عملی زندگی میں اسے نافذ کرنا ہے. مزہ تب ہے جب عملی زندگی میں نافذ ہو, اور عملی زندگی میں اس کی مکمل پریکٹس ہونی چاہیے, اس کی مکمل مشق ہونی چاہیے. جس طرح نفسیاتی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جناب تم یہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دو, یہ بات کرنا چھوڑ دو. اس نے کہا جی میرے لیے بہت مشکل ہے. کہ اس کو چھوڑو گے تو یہ کام ہوگا. وہ دوسرے دن جا کے کہنے لگا ہاں میں نے چھوڑا. کہا کتنے دیر؟ کہا 10 منٹ. کہا چلو 10 منٹ پر تو تمہارا کنٹرول ہو گیا نا. کہا کہا 15 منٹ تک کوشش کرو. کہا جی 15 پر ہو گیا. کہا 25 پر کرو. اب اس کو گروتھ دو, اس توانائی کو بڑھاؤ. تو لہذا خارش کے اندر اس نعمت کو لانا ہے. کیا ہم آنکھوں کا عدل نہیں کر سکتے کہ اسی کو دیکھیں جس کے دیکھنے کا حکم خدا نے دیا ہے؟ کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ کرنا ہے. تو میرے نوجوان دوست میرے ساتھ مل کر کہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے جن کو دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہم وہ باتوں کو نہیں سنیں گے جن کے سننے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہم اس طرف چل کر نہیں جائیں گے جس طرف جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہم ان ہاتھوں سے اس باتوں کا ارتکاب نہیں کریں گے جس کے ارتکاب سے رب کی ذات, اس کی قدرت غضب میں آتی ہے. یہ انشاءاللہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو عمل کی طرف بڑھا رہے ہیں, تب کچھ ہوگا. کہ ہم نے جو درس کو منعقد کیا تو یقیناً درس انقلاب نہیں لاتا. انقلاب جب آتا ہے کہ جب ہم اچھائی کے جذبے کو قبول کرنے کی نیت کرتے ہیں, جب اچھائی کو اچھائی سمجھنے کی نیت کرتے ہیں, اور جب ہم اچھے کو اچھا سمجھنے کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر فکر عمل کی طرف چلتی ہے. اور اس مکمل موضوع کو یہاں پر اختتامی جملے پہنانے کے لیے چند ایک دو قیمتی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ارادے کی عادت کو اخلاق کہتے ہیں. ارادے کی, جب ارادہ کسی پاک عادت کا خگر ہو جائے, کیونکہ ہماری عادتیں جو ہے نا, عادت اس کے پیچھے ایک ارادہ ہوتا ہے. تو جب عادت اچھے ارادے کی ترجمان ہوگی تو وہ اخلاق حسنہ ہے. عادت جو ہماری ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، یہ عادت ہے، یہ عادت ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ عادت تکرار کو نہیں کہتے، عادت فکر کی ترجمانی کو کہتے ہیں. اس کو ذرا باریکی سب، ایک بہت باریک بات ہے، اس کو ذرا سمجھیں آپ. عادت تکرار کو نہیں کہتے. ہمارے وہاں ہم تجاہل عارفانہ کا شکار ہیں. تجاہل عارفانہ کہتے ہیں جان بوجھ کے جاہل بننا. ہم سمجھتے ہیں عادت کہتے ہیں مقرر کام کرنے کو، عادت کہتے ہیں متواتر کام کرنے کو، ہم کہتے ہیں عادت کسی کام کو بار بار کرنے کو. میرے دوستو، بار بار کرنا یہ اس کی صورت ہے. عادت مقرر کو نہیں کہتے، عادت کسی تحریک کی ترجمانی کو کہتے ہیں. عادت کسی تحریک کی. ڈاکٹر اگر کسی مریض کو دوائی دے تو وہ تکرار کے ساتھ تینوں ٹائم کھاتا ہے اور تین دن کھاتا ہے، لیکن جیسی کورس ختم ہو جائے تو پھر دوائی کی طرف دیکھتا ہے، بولے تو تکرار تو کر رہا تھا، عادت نہیں بنی. تکرار تو کر رہا تھا، عادت نہیں بنی. تو عادت تکرار کو نہیں کہتے، عادت کسی فکر کی ترجمانی کو کہتے ہیں. اس لیے غوث آدم نے فرمایا کہ تمہارا عقیدہ تمہارے لکھنے سے بولنے سے نہیں ظاہر ہوگا، تمہارا عقیدہ تمہارے عمل سے ظاہر ہوگا. اس لیے کہ عادت جو ہے وہ عقیدے کی، عقیدہ اس کی تحریک ہے، وہ فکر جو ہے اس کی تحریک ہے. بندہ وہی عمل کرے گا جس کو اندر سے اچھا جانتا ہے. جس چیز کو وہ اندر سے اچھا جانتا ہے وہی چیز اس کے باہر آتی ہے. یہی غوث آدم کہتے ہیں، عقیدے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارا عمل بتائے گا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. اگر تم خدا سے ڈرتے ہو تو پھر اذان ہو رہی ہے تم گھر میں سو رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تم وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ اس کا عمل یہ ہے کہ منہ موڑ لینا اور اذانیں ہو رہی ہے، حرام کام سامنے اور خدا یاد ہے، اور پھر وہ حرام کام کی طرف بڑھ رہا ہے. تو دراصل یہ کہ اس نے پہلے سے ہی اچھی باتوں کو خیال میں اچھا کہا تھا، دلی طور پر قبول نہیں کیا تھا. دلی طور پر وہ نافرمانی کو پسند کرتا تھا، اس لیے غلیظ عادتیں اس سے ہوئی ہیں. اور اہل اللہ وہ ہیں کہ ان کی گردنوں پر تلوار بھی رکھی جائے تو وہ ہمیشہ حق کہتے ہیں. کیوں؟ کہ جو اندر تھا وہی باہر آیا. مجاہد جو میدان جہاد میں گردن کٹوا دیتا ہے، یہ ہے عادت. امام حسین جو کربلا میں کر گئے، یہ عادت تھی. بدر میں جو صحابہ کر گئے، یہ عادت تھی. کس شے کی عادت؟ کس شے کی عادت؟ اس شے کی عادت کہ اللہ سے ملنا حق ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہیں. اس فکر کی ترجمانی جو ہے وہ عادت میں بنی. تو میرے دوستو، خلق کہتے ہیں ایسی عادت کو جو عادت کسی ارادے کی ترجمانی کر رہی ہو، ارادے کی ترجمانی کر رہی ہو. صرف خامخا ہنسنا خلق نہیں ہے، کسی مقصد سے ہنسنا خلق ہے. خامخا، اب خلق کے خیر و شر کی نہیں بات کر رہا میں، خامخا دیکھنا اخلاق نہیں ہے، کسی مقصد سے دیکھنا اخلاق ہے. اگر مقصد ٹھیک تھا تو دیکھنا اخلاق ہنسنا ہے، اور مقصد غلط تھا تو دیکھنا اخلاق رذیلہ ہے. تو لہذا عادت جو سرزد ہوتی ہے وہ ارادے کی ترجمانی پر ہوتی ہے. جب یہ ہم سمجھ گئے تو میرے دوستو اس بات کو سمجھیں کہ جب عادت کسی خیر کام کی ترجمان بنے، اس کو خلق بھی کہتے ہیں اور اس کو فضیلت بھی کہتے ہیں. آگے تقریر ہماری اس پر چلے گی، لہذا میں گفتگو یہاں پر عنوان دے کر ختم کر رہا ہوں. اس کو خلق بھی کہتے ہیں اور اس کو فضیلت بھی کہتے ہیں. اور ساری فضیلتیں چاروں باتوں میں جمع ہیں: حکمت، شجاعت، عفت اور عدل. یہ چار چیزیں اصل فضیلتیں جو ہیں، وہ چار چیزیں. اب ہم سمجھیں گے اس کو، اور آنے والے درس میں اس کو بھی جانیں گے کہ عدل کو عملی جامہ کس طرح پہنایا جائے انفرادی عدل کے حوالے سے. اس درس میں میں نے صرف عدل کی فضیلت پر گفتگو کی ہے، کیونکہ اگر فضیلت نہ بتائی جائے تو عمل کا شوق پیدا نہیں ہوتا. جب ہم نے فضیلت کو سمجھ لیا ہے، شوق بیدار ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے جو صوفیاء کرام نے عدل کو پیدا کرنے کی اور عدل کو نافذ کرنے کے لیے آسان طریقے اور ایکسرسائز جو بتائی ہے، جو بچہ بھی کرے تو وہ عدل کرنا شروع کر دے گا، آگے جا کے اس کو پختہ کرنا ہے. تو اصل چیز ہے فضیلت. فضیلت کہتے ہیں اچھی بات کی عادت کو، اچھی بات کی عادت کو، اچھے ارادے کی عادت کو، اچھے ارادے کی ترجمانی کو، اس کو کہتے ہیں فضیلت. تو وہ کیا اچھی بات ہے جس کی عادت کو فضیلت کہتے ہیں؟ تو فرمایا وہ چار ہیں: حکمت. حکمت سے مراد حکیم صاحب نہیں، دوائیوں والا شعبہ نہیں، حکمت جس کو حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، وہ تفقہ، وہ حکمت، جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی. تو اصل فضیلت اخلاق کی وہ حکمت ہے، اس کے بعد شجاعت ہے. اس ایک ایک کے پیچھے درجنوں ان کے شعبے ہیں. اس پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں عنوان دے کر کہ فضیلت کے چار شعبے ہیں، اور یہ چار شعبے زندگی کے سارے شعبے اسی میں آ کر جڑتے ہیں. حکمت، شجاعت، عفت اور عدل. اور آج کا موضوع ہمارا جو تھا وہ عدل کا تھا، تو لہذا عدل کی آخری ایک تعریف سنیے اس فضیلت کے زمرے میں، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ انسان کے اندر اللہ نے دو قوتیں رکھی ہیں، دو قوتیں رکھی ہیں، ایک غضب کی، ایک شہوت کی. یہ نفسیاتی معیار پر میں آ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ کوئی فضول بات نہیں، سمجھدار آدمی کے لیے بہت کچھ ہے. یہ اسی کے گرد آپ کی اور میری زندگی گزرتی ہے. مجھے پتا ہے وقت کیا ہو رہا ہے، اور مجھے پتا ہے آپ کے وقت کی کیا قیمت ہے. لیکن جو میں قیمت پیش کر رہا ہوں، بولنے کے شوق سے نہیں بات کر رہا، واللہ میں تو 24 گھنٹہ تقریریں کرتا رہتا ہوں، بولنے کے شوق سے نہیں کر رہا، اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بات کو ہم سمجھیے اور میری بھی صلاح اور آپ کی بھی صلاح ہو. یہ بنیاد ہے. نماز کے ساتھ فرض تو ہم نے سیکھے، سیکھنا تھا، لیکن اس کو پختہ کرنے کے لیے بات سیکھنی ہے، اس کو بچانے کے لیے بات سیکھنی ہے. کلمہ ہم نے پڑھ لیا، وہ تو پڑھنا تھا، اس کو بچانے کے لیے اس بات کو سمجھنا ہے. اب یہ بقا ہے، اس اقرار کو دل تک اتارنے والی بات ہے، اس سجدے کی سختی کو دل کی نرمی تک لے جانے والی یہ بات ہے کہ ارادے کی عادت کو، ارادے کی، مل کر کہیے، اردو سمجھتے ہیں نا آپ، ارادے کی جو ارادہ ہے، ارادہ اندر ہوتا ہے، ارادہ اندر انسان کے اندر ہو تو چاہت کہیے، چاہت کی جو عادت ہے، چاہت کی جو ترجمانی ہے وہ ہے خلق، اور اسی کو فضیلت کہتے ہیں. تو کیا وہ اچھی چیز ہے جس کی ترجمانی ہوتی ہے، اور جس کی ترجمانی ہو جائے تو وہ اخلاق حسنہ ہے. وہ زندگی کے سارے شعبوں میں بندہ، باپ ہو تو اچھا باپ بن سکتا ہے، تاجر ہو تو اچھا تاجر بن سکتا ہے، اچھا نمازی بن سکتا ہے، اچھا روزہ دار بن سکتا ہے، اچھا امام بن سکتا ہے، اچھا مقتدی بن سکتا ہے، اچھا حاکم بن سکتا ہے، اچھی رعایا میں سے آ سکتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرما وہ چار چیزیں ہیں، حکمت، شجاعت، عفت اور عادل. اس میں ہمارا آج کا ٹاپک جو تھا وہ عادل تھا، تو عادل پر میں اس عنوان کو دیتے ہوئے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. وہ اس حوالے سے کہ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ. جس کو آسان انداز میں سمجھیے، ایک شہوت کی قوت ہے جو لذتیں ڈھونڈتی ہے. لفظ شہوت اپنے لفظ میں برا نہیں ہے، اپنے ہدف میں خیر بھی ہے اور برا بھی ہے، کیونکہ شہوت لذت کو کہتے ہیں. لذت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ پانی صاحب کو لذت نہیں، بچے سے لذت نہیں، تو اس کو بھی شہوت کہیں گے. لیکن یہ متعارف ہو گیا اس طرف، یہ بدی کے کاموں میں زیادہ متعارف ہو گیا. کہ قرآن نے نہیں کہا زین للناس حب الشہوات، یہ تو قرآن نے تو خود کہا، ہم نے خود مزین کیا ہے، تمہارے اندر ڈالا ہے شہوت، حب الشہوات. کس کے لیے؟ نساء والبنین، عورتوں کی محبت، ان کی چاہت، بیٹوں کی محبت، ان کی چاہت، قناطیر، سونے کے ڈھیر، مال، تجارت، سواریاں، بنگلے، یہ ہم نے خدا کہتا، ہم نے خود ڈالا ہے تمہارے اندر، ہم نے خود رکھا ہے. اس پر میں نے گفتگو کی ہے. تو شہوت لذتوں کو پانے والی قوت، اور ایک غضب انتشار والی قوت. یہ دو قوتیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں. اب اخلاق ہے کیا، اس کو میں لا کر بالکل خلاصے کے اندر پیش کر دوں. وہ یہ ہے، بڑی قیمتی بات میں بزرگوں کی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ انسان کے اندر دو قوتیں بیک وقت ہیں، شہوت کی اور غضب کی. اس کو ہینڈل کرنے والی دو قوتیں ہیں، عقل اور شریعت. اوپر سے ہینڈل کرنے والی، اس کو سنبھالنے والی دو قوتیں اوپر ہیں. اگر شہوت، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ، یہ دونوں اگر اس کے نیچے آ جاتی ہے، بیک وقت دونوں کے نیچے، اور آنا بھی دونوں کو ایک ساتھ چاہیے، اور آنا بھی دونوں کے بیک ساتھ نیچے چاہیے. اگر یہ دونوں قوتیں آپس میں مل گئی اور عقل کے نیچے آ گئی، تب بھی کوئی حاصل نہیں. اور یہ دونوں قوتیں مل گئی، شریعت کے نیچے آ گئی، تو عام مسلمان بنا، لیکن ولی بننے کے لیے دونوں کے نیچے پہنچنا پڑے گا. اس لیے کہ شریعت عمل کو سکھاتی ہے اور عقل معرفت کو اجاگر کرتی ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اور شہوانی قوت اور غضبی قوت, یہ دونوں قوتیں عقل اور شریعت کے تابع آ جاتی ہے تو عدل پیدا ہو جاتا ہے. اور جب عدل پیدا ہو جاتا ہے میرے دوستو, جب یہ عدل پیدا ہوتا ہے اس کے ذریعے جو اعتدال پیدا ہوتا ہے, اور اعتدال جب انسان کے اندر بیدار ہو جاتا ہے تو حضرت صوفیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, فرمایا کہ عدل کے پیدا ہونے کے ساتھ بندے کے اندر عفت خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. عفت ہمارے اندر آ گئی کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا اس کے نتیجے ظاہر ہوں گے, سخاوت آپ کے اندر آ جائے گی. یہ فضول باتیں نہیں کر رہا میں, یہ ایک تصویر کے دانے کے اندر پورے انسان کو جمع کیا ہے. فضیلت سے لائے ہیں, فضیلت سے لائے ہیں, فضیلت کے چار شعبوں پر, حکمت, شجاعت, عفت اور عدل. اور عدل کی تعریف کی ہے کہ انسان کے اندر, مومن ہو یا کافر, کافر کافر جب تک رہتا ہے کہ جب اس کی قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ ان دونوں قوتوں سے آزاد رہتی ہے تو وہ ملحد, بے دین, آسمانوں کو سورجوں کو پوجنے لگ جاتا ہے. اور جب وہ دونوں قوتیں جہاں پر آنی چاہیے عقل اور شریعت کے درمیان جب آ جاتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے. جب یہ دونوں قوتیں عقل اور شریعت کے بیک وقت تابع ہو جاتی ہیں تو حضرت عمر میں جو کلمہ پڑھا تھا, ایک اپنا الگ ایک مستقل موضوع ہے, وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں اس کی وضاحت کرتا, حضرت عمر نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کی قوت شہبانیہ اور قوت غضبیہ یہ عقل کے پیمانے میں آ کر مصطفیٰ کی معرفت سے واضح ہو چکی تھی, اور یہ عقل تھی جو حضرت فاروق اعظم کو مصطفیٰ کے دربار پر لے گئی. شریعت کیا تھی؟ چہرہ مصطفیٰ تھا, اس نے حضرت فاروق اعظم کو فاروق اعظم بنایا. اب یہ قوتیں جب عقل اور شریعت کے نیچے جب یہ آتی ہیں تو اپنے معیار سے آتی ہیں, جو جتنے اچھی طریقے سے اس کے شٹل کے نیچے آ جاتی ہیں وہ اتنی جلدی پارسا بننا شروع ہوتا ہے. صحابہ وہ ہیں کہ جو عقل اور شرع کے تقاضوں کے نیچے اپنی قوت شہوانیہ اور اپنی قوت غضبیہ کو مکمل طور پر لے آئے تھے, اس لیے وہ کام کرتے تھے چرانے کا اور اللہ اجر 1 کروڑ کا دیتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے حضرت گرامی, جو اخلاص پیدا ہوا کہ قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ یہ کس کے نیچے آئی؟ عقل کے نیچے اور شریعت کے نیچے. شریعت نے ایمان دیا, عقل نے معرفت دی, رضا کے پردے عقل نے کھولے ہیں. اور یہی چیز فرمایا جب بندے کے اندر عدل آتا ہے تو سیدنا غوث اعظم کے یہ مبارک جملے, ہم اپنے آپ کو بیچ کر بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے, یہ ایک جملے کی بات اتنی عزیز ہے میرے دوستو, اتنی عزیز اور اہم ہے. فرمایا کہ بندے کے اندر جب عدل آ گیا تو عدل کب آئے گا؟ فرمایا جب اس کی قوت شہوانیہ, لذت والی قوت اور انتشار والی قوت, جب وہ دونوں قوتیں ایک جگہ جمع ہو کر عقل اور شریعت کے تابع ہو جائیں, عقل اور شریعت کے تابع ہو جائیں تو وہ عدل پہ آ جاتا ہے. اچھا عدل جو کرے, اب آپ عدل ہی کو ڈھونڈ رہے تھے نا کہ عدل کیسے پیدا ہوگا, میں گفتگو کو ختم کرتے ہوئے نتیجہ بتاتا ہوں, میں بھی ٹٹولتا ہوں آپ بھی ٹٹولیں کہ ہم اس نتیجے پر ہیں, اگر ہیں تو عدل ہمارے اندر آ گیا ہے, اور اگر نہیں تو ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے عدل کو سمجھنا ہے. عدل جس میں آیا اس میں عفت آئی. کیا آئی؟ عفت آئی. عفت جس میں آئی اس میں کیا ظاہر ہوگا؟ غوث آدم فرماتے ہیں کہ جس میں عفت آئی اس میں حیا آئے گی, وہ حیا کرے گا. جس میں حیا پیدا ہو گئی سمجھ جاؤ اس پر عفت کا سایہ آیا, اور عفت اس لیے آئی کہ عدل اس پر آ گیا, اور عدل اس لیے آیا کہ قوت شہوانی اور قوت غضبیہ یہ قوتیں یہ شریعت اور عقل کے تابع ہو گئی, اور اب اس کا رابطہ عین عرش کے ساتھ ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں لطائف روشن کرنا, اس کو نقشبندی کہتے ہیں ہمارے ائمہ, لطائف روشن کرنا. دراصل اس فکری پروسیس کا نام ہے, اس کو لے کر چلنا ہے. فرمایا جس کے اندر عفت, جس کے اندر عدل آیا اس میں عفت آئی. عفت کس کے اندر آئی؟ کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا اس کو بولو حیا ہے تجھ میں, شرماتی اللہ سے؟ کہاں کا تجھے عفت آ گئی ہے, ڈر لگتا ہے اللہ سے؟ کہاں کا عفت آ گئی. اس میں سخاوت آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ سخاوت آ جائے گی. اس میں صبر آ جائے گا. ارے مال نہیں بچا بکا, ارے چھوڑو یار اللہ نے یہی لکھا, اب نہیں بکا تو بک جائے گا. صبر آئے گا, اس میں صبر اس میں نہیں ہوتا. فرمایا درگزری اس میں آئے گی. اگلا سامنے آیا, ارے تو ایک گھونسا مار کے اس کا منہ توڑ دیتا.
چھوڑو جی اللہ کے بندے بس رہنے دو.
درگزری اس میں آئے گی, اپنا حق بھی کسی کو دے دینا, معاف کر دینا, فضیلت یہ عادل کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ قبول کر کے کسی کو دے دینا, قبول کر کے, قبول کر کے. میں مسلم امام احمد پڑھ رہا تھا, مسلم امام احمد ایک حدیث پاک آئی, حضرت فاروق اعظم کہیں گئے, سرکار ہی موجود تھے, کسی نے فاروق اعظم کو تحفہ دیا تھا, حضرت قبول فرمائے, ایک لفافے میں تحفہ دیا, حضرت فاروق اعظم نے فوراً لیا, اب حضور اصلاح کرنے والے معلم ہیں, دیا تو حضرت فاروق اعظم نے جلدی سے لیا اور کہا یا رسول اللہ یہ راہ خدا میں میری طرف سے. سرکار فرمان نہیں, اس کو لو اپنے پاس رکھو, اب لو رکھو گھر جاؤ پھر فیصلہ کرو. واپس کر دیا حضور نے, فرمایا لو رکھو جاؤ گھر. مسلم امام احمد میں یہ متواتر روایتیں ہیں, مسلم ابو سعید خدری کے اندر یہ موجود ہے کہ فرمایا یہ لو اور جاؤ, اتنی جلدی نہ کر, یہ جو تو اپنے پاس بھی رکھ رہا ہے یہ بھی اللہ ہی کمال ہے, رکھ اس کو اپنے پاس اور پھر فیصلہ کرنا کہ تیری ضرورت کے داخل ہے یا خارج ہے. تو میرے دوستو جس میں عدل آیا اس میں عفت آئی, جس میں عفت آئی اس میں سخاوت ظاہر ہو گئی. اولیاء ہمیں سخی نظر آتے ہیں اس لیے کہ وہ قرینے پر پہنچ جاتے ہیں. جس میں عدل آیا اس میں عفت آئی, جس میں عفت آئی اس میں حیا آئے گی, اس میں صبر آئے گا, اس میں درگزر آئے گا, اس میں قناعت آئے گی. جتنا خدا نے دیا ہے اللہ ہمارے سخت اور گندے دلوں کو پاک کرے, کہ قناعت اس کے اندر آئے گی کہ جتنا خدا نے دیا ہے اسی پر بس کرنا. اور جو حضور نے دعا فرمائی, اللہم انی اسألوک نفسا بک مطمئنہ, اے اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تؤمنو بلقائک, جس کی عادت ہے کچھ نفس مطمئنہ کے پیچھے بھاگنے والوں, دیکھو حضور بتا رہے ہیں کہ نفس مطمئنہ کس کو ملتا ہے. فرمایا جس میں یہ عادت آتی ہے. نفس مطمئنہ کون؟ حضور نے فرمایا یا اللہ مجھے نفس مطمئنہ دے. یا رسول اللہ نفس مطمئنہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا تؤمنو بلقائک, جو تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتی ہے. وترضى بقضائك, جو تیرے فیصلوں پر راضی ہوتی ہے. اللہ اکبر. وتقنعوا بعطائك, جتنا تو نے دیا ہے اس پر وہ قناعت اور راضی رہتی ہے. تو جس میں قناعت آ گئی, جس میں صبر آ گیا, جس میں درگزر آ گیا, جس میں حیا آ گئی, جس میں سخاوت آ گئی, اس میں عفت آئی تھی. اور عفت اس میں ہے جس میں عدل آیا تھا, اور عدل اس کو ملا کہ جس کی قوت شہدانیہ اور قوت غضبیہ عقل و شریعت کے تابع ہو گئی تھی, اور جس کی قوت شہدانیہ اور قوت غضبیہ عقل اور شریعت کے تابع ہوئی وہی جنتی ہے. وہی جنات ان تجری من تحت الانہار کا مزداق ہے. وہی ان جنتوں کے اندر ہوگا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور خدا اسے سلام کرتا ہے, سلام قولا من رب الرحیم. میرے دوستو یہ میں نے فضائل کے ذمن میں یہ باتیں کی, خدا کی قسم یہ باتیں بے عملی یا فلسفہ یا کوئی تبصرہ یہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, یہ عمل کرنے کی چیزیں ہیں. اپنے آپ کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں, اس کی ہم نے کوشش کرنی ہے, اس میں ہم نے گفتگو کرنی ہے, اس میں ہم نے غور و تفکر کرنا ہے. اللہ کا عدل نمازوں کی پابندی, اللہ کا عدل خرید و فروخت میں اعتدال, اللہ کی جانب سے عدل کیا کما رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, یہ عدل. بیوی کے حقوق میں عدل, بیوی کے لیے شوہر کے حقوق میں عدل, بچوں کی تربیت میں عدل, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, معاشرے کو بتانا چاہتے ہیں, ہمارے ہی فائدے کے لیے اپنے ایمان کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں, تو میرے دوستو اس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے. اور نصاب زندگی تھی, میں نے چاہا کہ اٹھ پٹانگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے آپ کے سامنے وہ بنیادی باتیں کریں جو صوفیہ کی کتاب میں ہے, اور ان کتابوں کو دھول لگ گئی ہے تو اس کو صاف کریں اور دیکھیں جو صوفیہ کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر ہزاروں سال سے مریض عشق الہی کی دوا لے کر صحت یاب ہو رہے تھے, آج وہ تاخ خانوں میں رکھنے والی کتابیں نہیں ہیں, آج دوبارہ وہ مسجد کے ممبروں پر پڑھی جانے والی کتابیں. آج آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, پھر سمجھ میں آئے گا, بعد میں سمجھ میں آئے گا. پہلو بڑھائیں, آگے بڑھیں, دین کی طرف آئیں, کوشش کریں. موت آپ کی دہلیز پر کھڑی ہے, اللہ رب العالمین کی قدرت کی نگاہیں ہمارے اوپر ہے, ہماری ہر سانس کو اس کی قدرت دیکھ رہی ہے. موت حق ہے, مرنا حق ہے, اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ زندہ رکھے اور عافیت کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت کرے. لیکن زندگی کا عادل یہ ہے کہ اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو پھر ایک آدھ گھنٹہ اس کی راہ میں بیٹھا بھی جائے. اللہ نے اگر دماغ دیا ہے تو اس کو مارکیٹ کی بجائے ان باتوں میں بھی لگایا جائے کہ یہ کیا باتیں ہیں. کہتے جی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا, میں نے کہا کمپیوٹر سمجھ میں آ جاتا ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, یہ سارے شعبے جات سمجھ میں آ جاتے ہیں, یہ موبائل کے درجنوں کمپنیاں ان کے درجنوں مختلف سسٹم سمجھ میں آ جاتے ہیں. وہ تو تمہارے کسی مطلب کی نہیں, یہ تو روزانہ تمہارے اندر آوازیں اٹھتی ہیں, اس کو تم اگنور کرتے ہو, گلا گھونٹتے ہو. یہ گلا گھونٹنا ختم اللہ علی قلوبہم کی طرف لے جاتا ہے. گلا نہ گھونٹیں, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, شریعت نے ساری دوائیاں تیار رکھی ہیں اور معالج کے طور پر صحابہ اور اولیاء موجود ہیں جنہوں نے مریض کو دیکھ کر اس کے لیے نسخے تیار کیے ہیں. لہذا آج ہم نے روحانی مرض کی شفا کے لیے سب سے اہم, سب سے مجرب اور مقوی جو دوائی ہم نے پیش کی ہے وہ روحانی مرض کے لیے وہ ہے عدل. اللہ رب العالمین اس اخلاقی, اس سماجی, اس فکری اور اس فلسفی اور اس حالی موضوع کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.